29 ستمبر سن 2004 حضرت مولانا طارق جمیل صاحب بمقام دی گراؤنڈ فیصل آباد میں بیان فرما رہے ہیں. موضوع ہے قرآن کا نور اور نزول. تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسی طور سے بھی ملنے کا پتہ نو فرمال ہے. علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد فڈل بی ایریا کراچی. فون نمبر 6370813.
الحمد لله الذي ليس له بداية ولا نهاية. الحمد لله الذي هو الأول فليس قبله شيء وهو الآخر فليس بعده شيء وهو الظاهر فليس فوقه شيء وهو الباطن فليس دونه شيء وليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إنكم في زمان هدنة وإن السير بكم لسريع أفلا ترون إلى الليل والنهار يبليان كل جديد ويقربان كل بعيد وياتيان بكل موعود. فقال مقداد رضي الله عنه ما الهدنة يا رسول الله؟ فقال دار بلاء وانقطاع، فإذا التبست عليكم الأمور كقطع الليل المظلم فعليكم بالقرآن فإنه ماحل مصدق وشافع مشفع من جعله أمامه ساقه إلى الجنة ومن جعله خلفه ساقه إلى النار أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. میرے بھائی اور دوستو، ایک بچے نے قرآن یاد کیا ہے، اس کے خوشی میں ہم جمع ہوئے ہیں. یہ بھی خوشی منانے کی چیز ہے کہ یہ وہ دولت ہے جو اس بچے کو یہاں بھی کام دے گی، موت پر بھی، قبر میں بھی، اس کے والدین کے لیے بھی سرمایہ. مطرف بن شخیر فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا، قبریں پھٹیں اور لوگ اس میں سے نکلے، سفید سفید کچھ چیزیں بکھری ہوئی تھی، اس کو ایسا اٹھا اٹھا کے جھولی میں ڈال. ایک آدمی اسی میں سے سیدھا گیا اور ایک درخت سے ٹیک لگا کے بیٹھ گیا، وہ چننے والوں میں شریک نہیں ہوئے. تو یہ خواب ہی میں اس سے جا کر ملتے ہیں، آپ کون لوگ ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہم اہل ایمان ہے جو دنیا سے مر چکے جا چکے. انہوں نے پوچھا یہ کیا ہو رہا، یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا یہ جو ہمیں دوست عزیز رشتے دار ایصال ثواب کرتے ہیں، یہ وہ پہنچا ہوا ہے، اسے اٹھا رہے ہیں، چن رہے ہیں. انہوں نے سوال کیا تو تم تو یہاں سے بیٹھ گئے، تم کیوں نہیں چنتے ہو؟ انہوں نے کہا مجھے ضرورت نہیں ہے، میرا بیٹا حافظ ہے، وہ روزانہ ایک ختم پڑھ کے مجھے بھیج دیتا ہے، تو مجھے اتنا مل جاتا ہے کہ مجھے چننے کی ضرورت نہیں. آپ کا بیٹا کیا کرتا ہے؟ کہ اس کی مٹھائی کی دکان ہے فلاں بازار میں. تو ان کی نام کھل گئی. صبح جب بازار کھلا تو یہ غائب. تو مٹھائی کی دکان میں ایک نوجوان بیٹھا ہوا ہے، سودا بیچ رہا ہے، آنے والے گاہکوں سے وہ ڈیل کر رہا ہے. اور زبان اور ہونٹ اس کے ہل رہے ہیں. انہوں نے پوچھا بیٹا کیا پڑھ رہے ہو؟ کہا جی قرآن پڑھ رہا ہوں. کتنا پڑھتے ہو؟ کہا جی ایک ختم روز پڑھتا ہوں. کہا اتنا زیادہ کیوں پڑھتے ہو؟ کہا باپ نے احسان کیا تھا, یہ دولت مجھے دے گیا تھا, اب اس کا بدلہ تو میں اتار نہیں سکتا, کوشش کرتا ہوں زیادہ سے زیادہ اس کو ثواب پہنچاؤں. یہ جو آپ کے بیٹے ایم بی اے کر لیتے ہیں اور انگلستان کی ڈگریاں لے کے آتے ہیں, یہ تو نہ ان کی قبر میں کام دے گا نہ آپ کی قبر میں کام دے گا. نہ اس سے ان کا رسک بڑھ جائے گا نہ گھٹ جائے گا. یہ فیصل آباد میں جتنے بڑے کاروباری ہیں اکثر ان پڑھ, جو بڑے کاروباری اکثر ان پڑھ. اب کہتے ہیں ساڈا پتر انگلینڈ جو پڑھ جائے گا تا بڑا کاروباری بنے گا. تو رزق تو آسمان والا لکھتا ہے, قلم چلاتا ہے, پھر اسے کوئی نہ بدل سکتا ہے. حضرت علی کا فرمان ہے اگر کل کا دن تمہارے لیے لکھا ہوا ہے تو کل کا رزق بھی لکھا ہوا ہے, بے فکر ہو جاؤ. اور اگر کل کا دن لکھا ہی نہیں ہے تو کیسے پاگل ہو کہ کل کے لیے آج پریشان ہو رہے ہو؟ کل کی بڑھنا ہے, کل کی بڑھنا ہے, کل تو تیری موت لکھی ہوئی, تو نہیں پریشان ہو جانا. تو آپ نے فرمایا اگر کل لکھی ہوئی ہے تو مطمئن ہو, چنتا نہ کرو, رزق بھی لکھا ہوا ہے, آئے گا, پہنچائے گا. وہ غافل نہیں, سویا نہیں, خزانے کم نہیں ہوئے, تھوڑے نہیں ہوئے, خرچ کرنے سے گھٹتا نہیں, کچھ بھی پہنچائے گا تجھے. اور کل ہے ہی نہیں تو آج تم پریشان ہو رہے ہو. تو یہ وہ فرمایا ہے جو ہمیشہ کے لیے بن گیا, ہمیشہ کے لیے بن گیا, کبھی ضائع. ہاں خود بچہ ضائع کر دے تو الگ چیز ہے, ماں باپ کا پھر بھی ضائع نہیں ہوگا. تو ان کو اگر مل گیا, انہوں نے تو بچوں کو یاد کروایا, اگر اس نے ضائع کیا وہ ایک الگ ایشو ہے, لیکن ماں باپ کو پورا مل گیا. کئی سال گزرے تو مترس بن شخصیر وہی آدمی, پھر انہوں نے خواب دیکھا وہی قبرستان, اور اس میں سے اسی طرح مردے نکلے اور چن رہے. اس نے اس آدمی کو بھی دیکھا, وہ بھی چنتا کر رہا تھا, اسے بات نہیں ہوئی, صرف اتنا دیکھا اور خواب ختم ہو گیا. صبح بازار کھلنے پر سیدھے گئے, دیکھا تو دکان بند تھی. کہا بھائی یہ کہاں گیا مٹھائی والا؟ کہا جی اس کا انتقال ہو گیا ہے. تو جو تھوک سے تھوک کے حساب سے جا رہا تھا وہ سلسلہ بند ہو گیا. تو لہذا وہ بھی پرچون والے کھاتے میں چلا گیا. تو اللہ نے میرے بھائیوں فضل فرمایا کہ ایک دور تھا جب میں شروع میں تبلیغ میں لگا سن 1970 میں, تو یہ جاتے تھے رائمنڈ پڑھنے کے لیے اپنے گاؤں سے, میاں چنو اسٹیشن ہونے لگتا تھا. تو ٹرین میں نابینا جو مانگ رہے ہوتے تھے نا, تو اس کو کہتے حافظ جی پڑھاؤں گے جی, حافظ جی راہ دے گیا جی. حافظ کا مطلب ہے نابینا اور منگتا, کہ یہ دور دیکھا ہے. اور مولوی کا مطلب ہے کمی. جب میں نے 1971 میں گورنمنٹ کالج کو چھوڑا, میڈیکل کو اور مولوی بننے کا ارادہ کیا, تو میرے ماں باپ کا یہ گلا تھا کہ تم ہوں کمی بنو گے ساڑی نک بٹاؤں گے, زمینداروں کے پتر کبھی مولوی بنے. تو یہ ایک گالی تھا, گالی کہ ہمارا بیٹا مولوی بنے. ایک بڑا کروڑوں پتی آدمی, اس سے ہم گشت میں ملے, وہ کہنے لگا تو سب مولویاں سارا دن ویٹ چڑیا. میں نے کہا تو ایسا کر, اپنے بیٹے کو دین پڑھا, تو کیا رجوع ہے یہ تو نہیں ویچے گا. کہ کیوں میرا پتر روٹی نہ کما رہے ہیں؟ کہ اچھا حالی بھی بھوک رنگ دیے. تو تم ایسے ظالم ہو کہ دین کو سمجھتے ہو کہ وہ ہمارے ہاتھ میں ہے, کہ ہم دیکھ سکتے ہیں. دین تو اللہ کے ہاتھ میں ہے, کائنات کے دجال مل کر اسے نہیں بیچ سکتے, کائنات کے سارے فتنہ سرباز مل کر اس میں تو خلل نہیں ڈال سکتے. اللہ ایسے لوگ پیدا کرتا رہے گا جو جان تو بیچ جائیں گے, ایمان نہیں بیچیں گے. وہ تو ایک بڑی کربلا آئی, چھوٹی کربلائیں ہر صدی میں آتی رہیں گی, آتی رہیں گی, آتی رہیں گی. اور اللہ حق و باطل کو نکھیڑ کے دکھاتا رہے گا دکھاتا رہے گا دکھاتا رہے گا. تو اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا بھائی کہ آہستہ 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 فضا بنتے 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 اب پیسے والوں کو بھی سوچنے لگا بھی بچوں کو دین پڑھا دیں. میرا گاؤں تو چھوٹا سا ہے, ڈسٹرکٹ خانی وال میں, شکاگو کا کینسر اسپیشلسٹ وہاں سے سفر کر کے آیا اور اپنے بیٹے کو ساتھ لایا کہ آپ میرے بیٹے کو اپنے مدرسے میں داخل کریں. اتنا اہتمام کیا, اتوں کے پتر امریکہ جانے پہ اور وہ یہاں لا رہے ہیں, آپ اس کو دین پڑھا تو ہم نے تو کبھی سوچا نہیں تھا کہ ایسے ہوگا. اللہ نے یہ فضل فرمایا بھائی, یہ ان کا اصل فرمایا ہے. ملوں کی کیا چیز ہے, آج ہیں کل ملوں کی. یہ وہ دوڑ ہے, یہ وہ دوڑ ہے جس میں جیتا بھی ہارا اور ہارا بھی ہارا. یہ وہ میدان ہے جس کا فاتح بھی شکست خوردہ اور شکست خوردہ بھی شکست خوردہ ہے. یہاں جو کچھ انسان پاتا ہے کھو دینے کے لیے پاتا ہے. یہاں کی جیت بھی ہار ہے, ہار تو پہلی ہار ہے. یہاں کی کامیابیاں ان کا آخری انجام قبر کا ایک کھڈا ہے, یہاں کی بلندیوں کا آخری انجام پستی ہے. تو دیوانے ہیں جو اس کے پیچھے دوڑتے ہیں. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اشعار ہیں, لئن کانت الدنیا تعد نفیسة فدار ثواب اللہ اعلی و انبل. اگر تمہیں دنیا خوبصورت نظر آتی ہے تو مجھے آخرت خوبصورت نظر آتی, تمہیں دنیا اچھی لگتی ہے تو مجھے جنت اچھی لگتی ہے. وَإِن كَانَتِ الْأَقْدَامُ لِلْمَوْتِ أُنْشِبَتْ فَقَتْلُ امْرِئٍ بِالسَّيْفِ فِي اللَّهِ أَفْضَلُ. اور اگر موت مقدر ہی ٹھہری تو کیوں نہ اللہ کے نام پہ آدمی جان قربان کرے, کوئی قیمت تو لگ جائے, بستر پہ مر جانا کیا موت ہے. وَإِن كَانَتِ الْأَمْوَالُ لِلتَّرْكِ جَمْعُهَا فَمَا بَالُ مَتْرُوكٍ بِهِ الْمَرْءُ يَبْخَلُ. اور اگر پیسہ اکٹھا کر 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 کے آخر میں چھوڑ کے مر جانا ہے تو بڑی نادان دنیا ہے جو اس پیسے کے پیچھے فروخت ہو رہی ہے. بک رہے ہیں ایمان کے سودے, عزتوں کے سودے اور آخرت کے سودے بڑی نادان ہیں جو چھوڑ دینے والی متاع کے پیچھے اس طرح ضائع ہو رہے ہیں. تو میرے بھائیو, یہ ایک وہ دولت ہے جو ماں باپ کا بھی سرمایہ ہے, اولاد کا بھی سرمایہ ہے. جس دل میں یہ قرآن اتر گیا اس میں اللہ کا علم اترا, اللہ کا نور اترا ہے, علوم وحی اس کے اندر اترے ہیں اور اس میں اللہ کے, اور ہم پر یہ احسان ہوا ہے. پہلی امتیں اپنی کتاب یاد نہیں کر سکتی تھی, تورات زبور انجیل کا کوئی حافظ نہیں گزرا, صرف نبی کو یاد ہوتی تھی اور کسی کو یاد نہیں ہوتی تھی. ہماری کتاب کو اللہ نے منفرد کیا. پہلے تو یہ ہوا, ایک فرق ہے بڑا خوبصورت. تورات لکھی ہوئی موسیٰ علیہ السلام کو ملی, زبور لکھی ہوئی داؤد علیہ السلام کو ملی, انجیل لکھی ہوئی عیسیٰ علیہ السلام کو ملی اور ابراہیم علیہ السلام کی کتاب سے لکھے ہوئے یکم رمضان کو ابراہیم علیہ السلام کو صحیح سے ملے. پھر دو رمضان کو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا فرمائی, پھر چھ رمضان کو اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو زبور عطا فرمائی, پھر 18 رمضان کو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا فرمائی, پھر لیلۃ القدر میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو لوح محفوظ سے لکھوا کر آسمان دنیا پہ تو اتارا, لکھا ہوا ہمارے نبی کو نہیں پکڑایا بلکہ ایک عزت عطا فرمائی کہ تورات لکھی, زبور انجیل لکھی ہوئی اور قرآن کو اللہ نے سیدھا ہمارے نبی کے دل پر اتارا, ہاتھ میں کتاب نہیں پکڑائی, سیدھا دل پر اتارا. اور یہ قرآن کا خود تعارف ہے, قرآن کی زبانی, اور یہ سب سے بہترین مجھے اس سے جانے تعارف اور کوئی نہیں ملا قرآن کا. فإنه لتنزيل رب العالمين. پہلی بات ہے کہ یہ کتاب کس کی ہے, تو آج جواب آیا یہ رب العالمین کا کلام ہے. پھر یہ کون لے کر آیا, تو اس کا جواب ہے نزل به الروح الامین, اسے جبریل فرشتہ لایا. پھر یہ کس کے اوپر اترا, تو اس کا جواب ہے علی قلبک, یہ قرآن سیدھا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کے اوپر, دل کے اوپر اترا. یہ کس لیے اترا؟ لتکون من المنذرین, تاکہ تم بتا دو مل والوں کو, فقیروں کو, ریڑی والوں کو, بادشاہوں کو, فقیروں کو, کہ دنیا مٹ جانے کا گھر ہے, آخرت باقی گھر ہے, اس کے پیچھے آخرت کو بیچنا دینا, تاکہ تو اللہ کے پیغام سے خبردار کرے. یہ کس زبان میں اترا ہے؟ بلسان عربی مبین, ایک بڑی خوبصورت فصیح بلیغ اور روشن زبان عربی میں اتارا گیا ہے. تو یہ ہمارے نبی کے دل پر اترا. اس سے ہمارے نبی کی ایک بڑی عظیم شان فضیلت ظاہر ہوتی ہے. ایک روایت میں آتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو لوح محفوظ پہ اتارتا, لوح محفوظ پہ سیدھا اتارتا جیسے ہمارے نبی کے دل پر اتارا, تو لوح محفوظ کے پرزے پرزے ہو جاتے, پہاڑوں پہ اتارتا ریزہ ریزہ ہو جاتے. لوح محفوظ کے سامنے پہاڑ تو کوئی حیثیت نہیں رکھتے. لوح محفوظ, لوح محفوظ اس کی لمبائی چوڑائی کو اللہ کی سوا کوئی نہیں جانتا. اللہ نے قرآن کو الف با تا تا کے 28 حرفوں میں بند کر کے پھر لوح محفوظ پہ لکھوایا, لیکن ہمارے نبی کے قلب پر, دل پر قرآن الف با تا میں نہیں آتا تھا. اللہ کے کلام اللہ کی زبان مبارک سے جیسے نکلتا تھا ویسے آپ کے دل پر اترتا تھا. اگر لوح محفوظ پہ اللہ ایسے ڈالتا تو وہ پرزے ہوتی. کتنا بڑا دل ہے ہمارے نبی کا جو سارا ہی ہضم کر گیا, سارا ہی برداشت کر گیا, لیکن یہ ہوتا تھا کہ غشی تاری ہو جاتی تھی, پسینے پسینے ہو جاتے. حضرت علی کے ران پر سر رکھا ہوا تھا اور وہی آ گئی تو حضرت علی جیسا شاہ سوار کہنے لگے, مجھے یوں لگا کہ میری ہڈی کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے, اتنا وزن میرے اوپر آ کے پڑا. پھر دوسری خصوصیت یہ ہے کہ قرآن پاک اور تورات اور زبور اور انجیل میں ایک بڑا فرق ہے کہ تورات, زبور, انجیل یہ آسمان کا قانون ہے, اللہ کا کلام نہیں. قرآن آسمان کا قانون بھی ہے, اللہ کا کلام بھی ہے. اللہ کی ہر صفت ابدی ازلی ہے. چونکہ تورات, زبور, انجیل کلام اللہ نہ تھیں تو تبدیل ہو گئیں, مٹ گئیں, ختم ہو گئیں. زبور ویسے ہی صفر ہو گئی. تورات اور انجیل یہ یادداشتیں ہیں, سوانح ہیں, یہ وہ کتاب نہیں. یہ ان کا, انجیل کا سب سے پہلے یونانی زبان میں ترجمہ ہوا, کس نے کیا کچھ پتہ نہیں. یونانی سے رومن میں ترجمہ ہوا, کس نے کیا کچھ پتہ نہیں. رومن سے پھر باقی زبانوں میں اس کے ترجمے ہوئے. اور یہ یادداشتیں ہیں, یہ وہ کلام نہیں ہیں. چونکہ یہ کتابیں کلام اللہ نہ تھیں, مٹا دی گئیں. قرآن کلام اللہ ہے, کلام اللہ, اسے کوئی مٹا نہیں سکتا, اس میں کوئی زیادتی نہیں کر سکتا, اس میں کوئی کمی نہیں کر سکتا, اس میں کوئی چیز نکال نہیں سکتا, کوئی ڈال نہیں سکتا, آگے نہیں کر سکتا, پیچھے نہیں کر سکتا. ہمارا تو اس پر ایمان ہے. ویسے ولا کل یطمئن قلبی, جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا نا, میرا دل مطمئن ہو جائے اس لیے چاہتا ہوں ذرا مردوں کو زندہ کرنا مجھے دکھا دے. تو یہ میں اس لیے بطور دلیل تو نہیں بتا رہا ہوں, صرف لیطمئن قلبی, اطمینان قلب کے لیے. ہماری جماعت گئی امریکہ 1997-98 تو ہم 2000 میں جو دوسرا سفر, تو اس میں ایک ہم کراچی کا نوجوان ملا, وہ تھا فزکس میں پی ایچ ڈی. تو ویل یونیورسٹی میں انہوں نے ایک سیمینار رکھا تھا, تو اس میں کچھ 400 پی ایچ ڈیز کو انہوں نے مدعو کیا تھا. اس میں یہ بھی تھا, تو ایک عیسائی پروفیسر نے عیسائیت پر تقریر کی. پھر اس کے بعد اس نے کہا بھائی کوئی سوال کرو, تو انہوں نے کھڑے ہو کر کہا کہ تمہارے تین خداؤں کا تصور عقل سے بھی بالا تر ہے, اور فکر اور نظر اور نقل سے بھی بالا تر ہے, اللہ ایک ہے, تین نہیں. وہ کہنے کہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ ان کا یہ میرا قرآن ہے, اس میں ہے کہ قل ہو اللہ احد, اللہ ایک ہے, اللہ الصمد, بے نیاز ہے, لم یلد ولم یولد, نہ اوپر کوئی سلسلہ ماں باپ کا, نیچے کوئی سلسلہ اولاد کا, ولم یکن لہ کفواً احد, کوئی اس جیسا نہیں. وہ کہنے کہ اس کی کیا دلیل ہے کہ یہ قرآن آسمان کی کتاب ہے, یہ محمد کا لکھا ہوا نہیں ہے, یہ کیا دلیل ہے؟ ان کا یہ تو تمہارا سپر کمپیوٹر ہے, یہ ایک منٹ میں ایک چیز کو 1 ارب زاویوں سے پرکھتا ہے. یہ ہماری کتاب ہے, یہ 19 کے ہندسے کے ساتھ سفر کرتی ہے, 19 کے ہندسہ. اس کی مثال دیتا ہوں, بسم اللہ الرحمن الرحیم کے 19 حرف ہیں, اقرا بسم ربک الذی خلق، جو سورت اتری، یہ والناس سے پیچھے چلو تو 19 ہیں، اس کے جو 5 آیات اتری ان میں 19 الفاظ ہیں، اس میں 19 الفاظ ہیں، اس کی قرآن کی 114 صورتیں ہیں، یہ 19 پر تقسیم ہوتی ہیں. لفظ اللہ جتنی دفعہ قرآن میں آیا ہے وہ 19 پر تقسیم ہوتا ہے. یہ تھوڑا سا صرف آپ کو میں مثال کے طور پر، ورنہ میں پوری اس پر ایک موٹی کتاب لکھی گئی ہوئی ہے. مصر کا ایک عالم تھا خلیفہ راشد، اس نے 1960 میں قرآن کو کمپیوٹر میں ڈالا تو جستجو کرتے کرتے اچانک یہ چیز اس کے سامنے آئی، یہ چھٹی ہوئی بات تھی، پہلے مستور تھی. تو دنگ رہ گئے کہ 19 کا ہنسا اس طرح چلتا ہے، اس طرح چلتا ہے کہ عقل دنگ ہے. انہوں نے کہا تم اس کو کمپیوٹر میں ڈالو، کسی ایک جگہ بھی 19 کا ہنسا ٹوٹ جائے تو میرا دعویٰ واپس، اور اگر ہر جگہ 19 کا ہنسا سلامت تو پھر یہ دلیل ہے، نہ یہ بدلہ ہے، نہ کم ہوا نہ زیادہ ہوا، پھر تم اپنی انجیل بھی ڈال دینا، پھر تمہیں پتہ چل جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے پھر ایک اور عجیب بات سنا، مہینے کے 12 دن ہوتے ہیں، اپنے سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں، تو شہر عربی زبان میں مہینے کو شہر کہتے ہیں. شہر کا لفظ قرآن میں 12 دفعہ آیا ہے، اور سال کے 365 دن ہوتے ہیں، تو عربی زبان میں دن کو یوم کہتے ہیں، یوم، تو قرآن میں یوم کا لفظ 365 دفعہ آیا ہے. اور دن میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں 24، تو سا عربی زبان میں آج کل ایک گھنٹے پہ بولا جاتا ہے، لیکن اصل جو سا کا لفظ ہے یہ آدھے گھنٹے کا، آدھے گھنٹے میں قدیم زمانے میں لفظ سا سے مراد آدھا گھنٹہ ہوتا تھا، 25-30 منٹ. تو قرآن میں سا کا لفظ 48 دفعہ آیا ہے، 48 دفعہ، تو دو پہ تقسیم کر کے 24 گھنٹے. تو یہ الگ سف نہیں ہے، یہ ذالک تقدیر العزیز العلیم، تنزیل من الرحمن الرحیم ہے، تنزیل ممن خلق الارض والسماوات العلا ہے، یہ اس محکم نظام اللہ کی ذات سے نکلا اور قلب اطہر پر اترا، پھر وہ آواز بن کر باہر آیا. الف با تا سا میں اس کو اللہ نے بند کیا، تو اس کو 14 حرف کا انتخاب کیا، اس میں نقطے ہیں، 14 کا انتخاب کیا جو بغیر نقطے کے ہیں. عربی کے 28 حروف تہجی ہیں جن میں 14 نقطے والے ہیں، 14 بغیر نقطے والے ہیں. چاند کی 28 منزلیں ہیں، 14 دن یہ چڑھتا ہے، 14 دن یہ اترتا ہے، اس کے اترنے اور چڑھنے کا کائنات پر ایک اثر ہے، ان حروف کا اس کائنات پر ایک اثر ہے. اور چونکہ ہم تو جاہل ان پڑھ لوگ ہیں، ہمیں تو پتہ کچھ نہیں ہے. ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشاء کی نماز کے بعد بیٹھے اور بسم اللہ کی با پہ بولنا شروع کر، صرف بے با، عربی زبان میں با ہوتا ہے ساتھ، با کا مطلب ہے ساتھ، میرا علم تو ختم، با کا مطلب ساتھ جی، اور مگو میں نہیں پتا کوئی نہیں. صرف با پہ بولنا شروع کیا، فجر کی اذان ہو گئی، با کی تفسیر ختم نہیں ہوئی تھی. تو ان میں اللہ نے غیبی علوم کے خزانوں کو چھپایا ہوا ہے، ایک ایک لفظ میں لامحدود علم کے خزانے چھپے ہوئے ہیں. اس لیے حضرت علی نے فرمایا، اگر میں سورت فاتحہ کی تفسیر کروں، صرف فاتحہ 7 آیات، تو 70 اونٹوں پہ لادی جائے گی. سمجھ میں آئی؟ 70 اونٹوں پہ لادی جائے گی، ہر آیت کے لیے 10 اونٹ. اور امام راضی تو 7ویں صدی کے عالم ہیں، بہت بات، 7ویں صدی کے عالم. ایک دن وہ درس دے رہے تھے، فرمانے لگے سورت فاتحہ میں 10,000 مسائل ہیں. تو لوگوں نے مذاق اڑایا، یہی مذاق ان کا ہمارے لیے رحمت بن گیا. کہنے لگے پھر مجھے غیرت آ گئی کہ یہ کتاب اللہ کا مذاق اڑاتے ہیں. میں نے قلم اٹھایا اور اللہ کا نام لے کے لکھنا شروع کیا، پوری قرآن کی تفسیر لکھی، پہلی جلد سورت فاتحہ پر، اور 10,000 مسائل سورت فاتحہ سے نکال کے لکھ دیے, آج موجود ہے, پڑھنے والے پڑھ سکتے. اب تم لوگ 2 جمع 2 4 سے نکلو تو تمہیں اس کا حسن دکھائی دے, موسیقی سے نکلو تو تمہیں اس کا نغمہ سنائی دے, موسیقی نے زہر گھولا تو کان قرآن کے نغمے سے نہ آشنا ہو گئے, دماغ نے 2 جمع 2 4 8 16 اور اس کے چکر میں جو اپنے آپ کو گھمایا 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 تو قرآن کی باریکیاں گہرائیاں اس سے دماغ نہ آشنا ہو گئے, بس تھوڑا سا نوائے وقت پڑھ لیا, کچھ جنگ پڑھ لیا, انگریزی ٹائپ نے انگریزی کا اخبار پڑھ لیا, اور پھر میرا بیٹا او لیول کر لے اے لیول کر لے, کبھی اس کو اللہ کا دین بھی سکھایا ہوتا سجایا ہوتا, اتنی بڑی دولت سے محروم کر دیا, اتنی بڑی نعمت سے محروم کر دیا کہ وہ کلام جو پہاڑوں پہ اترے تو زیر و زبر ہوں, لوہے محفوظ پہ اترے تو پرزے پرزے ہو, وہ نبی پاک کے دل پر اترا اور اس نے عالم کو روشن کیا منور کیا. کتنی بڑی بدقسمتی ہے قوم کی کہ کروڑوں کی تعداد میں ایک آدمی ایک لفظ کا مطلب نہیں جانتا. تو یہ صرف فال نامہ کے لیے قرآن کے فال کر دے رہے مولوی صاحب, قرآن کے استخارہ کر دے رہے, اور یہ بچے گلے جو پورا یاسین پڑھیں, میری دکان کھلی ہے میری فیکٹری کھلی ہے, پیچھے بانے سارا دیں چٹی وڈی کرے جھوٹ بولے, قرآن نال برکت ایسے برکت آتی. ایک سال نامہ رہ گیا ہے, کچھ برکت کے لیے لوگ صبح پڑھ لیتے ہیں, وہ بھی رحمت سے خالی نہیں, بے سمجھ کے پڑھنا بھی رحمت اور برکت سے خالی نہیں ہے, لیکن یہ تو سمجھنے کے لیے تھا, یہ تو غور و فکر اور تدبر کے لیے تھا. میں مثال دیتا ہوں, ایک ادنا ایک عام آسان سوال ہے, مجھے کس نے پیدا کیا؟ ساری دنیا سے یہ سوال, اس سوال کا مجھے جواب لا کے دو کہ مجھے کس نے بنایا, اس کائنات کو کس نے بنایا, ساری دنیا کی کتابیں ڈھونڈ لو کہیں جواب ملے مجھے الٹا لٹکا دیں. دوسرا سوال, مجھے کیوں بنایا؟ کسی نے تو بنایا ہے, کیونکہ یہ تو ایک آج کے زمانے کی تحقیق شدہ بات ہے کہ اتفاقاً کچھ نہیں بنتا. ڈارون تھیوری چلی تھی 1809 میں یہ پیدا ہوا تھا اور 1883 میں یہ مرا تھا. اس نے یہ تھیوری پیش کی تھی کہ اتفاق سے زندگی کی ابتدا ہو گئی, ایک خلیہ ساحل سمندر پہ پروان چڑھا اور اس سے اتفاقاً زندگی بننا شروع ہو, اور اس کو خوب ہائی لائٹ کیا گیا اور آج بھی اس کے ماننے والے بتھیرے ہیں, لیکن خود اب سائنس نے جب آنکھیں کھولی اور آگے بڑھی تو 1929 میں زاویہ تبدیل ہونے شروع ہو گئے. کیلیفورنیا کا ایک سائنسدان تھا ایڈم ہبل, اس نے کہا نہیں یہ تو قصہ کچھ اور ہے, قصہ کچھ اب میں اس کی تفصیل نہیں سنانا چاہتا ہوں, یہ قصہ کچھ اور ہے. 1948 میں یہ بات سامنے آئی ثابت ہو کر 1948 میں کہ کائنات ایک دھماکے سے ابتدا ہوئی ہے, اس کائنات کی ایک دھماکے سے ابتدا ہوئی ہے, 1948 میں یہ ثابت ہو گئی, یہ دھماکہ اتفاقاً ہو گیا. اب وہ ادھر چل پڑے, دھماکہ تو ٹھیک ہے ہوا, اتفاقاً ہو گیا اتفاقاً. تو میں کہتا ہوں وہ دھماکہ اتنا سمجھدار تھا, اتنا عقل مند تھا کہ میں یوں کہوں کہ وہ گندم کا ڈھیر تھا, آج کل تو منجی کٹ رہی ہے, منجی کا ڈھیر تھا, اس میں ہوا دھماکہ, ساری منجی اڑتی ہوئی جا کے بوریوں میں فٹ ہو گئی, بوریاں جا کے ٹرکوں میں فٹ ہو گئی, اور ٹرک جا کے منڈی میں پہنچ گئے, جب پیسے میرے بوجھے جا گئے. آپ کیا کہو گے مولوی نے کوئی وج گئی ہے میرا خیال ہے, بیان میں دھماکہ ہوا, ہر آدمی اڑتا ہوا اپنی موٹر میں جا کے فٹ ہو گیا, ساری عورتیں اڑتی ہیں اپنے گھر میں جا کے فٹ ہو گئیں. ہے یہ عقل میں آنے والی بات؟ دھماکے کا مطلب تو تخریب ہوتا ہے نہ کہ تعمیر. لفظ دھماکہ ہے اس کے لیے کہ دھماکہ تخریب کا نام نہ کہ تعمیر کا نام. تو پھر یہ بات سامنے آئی کہ چونکہ جب دھماکہ ہوا تو اسے دو طاقتیں پیدا ہوں, ایک کشش ایک رفتار. ایک رفتار پیدا ہوئی، پھر مادہ، اس میں کشش پیدا ہوئی، گریوٹی. تو اگر یہ رفتار زیادہ ہوتی تو ساری کائنات گم ہو جاتی، اور اگر کشش بڑھ جاتی تو ساری کائنات سمٹ کے پھر فنا ہو جاتی. اس میں کتنی دیر آگے پیچھے ہوتا تو یہ کائنات برباد ہو جاتی. تو آسٹریلیا کا ایک سائنسدان ہے، اس نے یہ بات کو ثابت کیا کہ فرض کرو، چونکہ ایک سیکنڈ کو ہزار حصوں میں تو تقسیم کیا جا سکتا ہے، ہزار کے بعد پھر وہ زیرو ہو جاتا، کچھ نہیں رہتا. لیکن اس نے یوں کہا، اگر ایک سیکنڈ کے 10,00,000,000 حصے کیے جائیں، بالک نے 10,00,000,000 ایک بٹا 10,00,000,000 سیکنڈ کے برابر اگر رفتار بڑھتی تو کائنات گم ہو جاتی، اور اگر گریوٹی بڑھتی تو کائنات سمٹ کے سکڑ کے فنا ہو جاتی. تو وہ کہتا میں کیسے مانوں کہ یہ اتفاقاً ہو گیا. تو ہے بدھوں کو یہ نہیں پتا چل رہا ہے کون، یہ کہتے ہیں کوئی تو ہے. اب اس کو کہتے ہیں نیچر، نیچر ہے، نیچر نے کر دیا، نیچر نے کر دیا. چونکہ ہم پکے مسلمان نہیں، اگر ہمارے اندر اسلام کی جھلک ہوتی تو آج کی سائنس نے خود اسلام کے لیے میدان ہموار کر دیا، کائنات سمٹ کے اسلام کی طرف. چونکہ آج دنیا نظریاتی طور پر بے دلیل ہو چکی ہے، ان کے پاس اپنے اندر سے اٹھنے والے سوالات ہیں اور ان کا جواب ان کے پاس کوئی نہیں ہے. ہمارے پاس ہے، لیکن ہمارا عمل دیکھ کے وہ بھاگ جاتے. قول و فعل کا تضاد وہ رکاوٹ بن رہا. میں بیٹھا ہوا تھا سیگال میں، ہماری جماعت، ایک لڑکا آیا، اس کے سر پہ سے ہیڈ فون سا تھا. کہا جی یہ انٹرنیٹ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، اس وقت دنیا میں 700 لڑکے میری آپ کی بات سنیں گے، وہ سارے انٹرنیٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں. تل ابیب سے ایک یہودی سوال کر رہا ہے کہ جو سائنس نے پروو کیا ہے کہ کائنات ایک دھماکے سے وجود میں آئی، کیا اس کی تمہارے مذہب میں کوئی ہے دلیل؟ میں نے کہا پہلے یہ سنوں کہ ہمارا قرآن سائنس کو ثابت کرنے نہیں آیا. سائنس کے نظریات آج کچھ ہیں کل کچھ ہیں. دیکھو سائنس نے یہ ثابت کر دیا، قرآن میں بھی یہ آیا ہے، اس سے ہمارا ایمان نہیں بڑھتا. حضرت علی کا فرمان ہے، اگر میری آنکھوں سے غیب کا پردہ ہٹا بھی دو تو بھی میرے ایمان میں رتی برابر اضافہ نہ ہوگا. لو کشف الغطاء مزدت ایمانا، ہٹا دو غیب کا پردہ، میرا ایمان سلامت ہے، دن دیکھے پورا ہو چکا. یہ صرف ہیں جو میں نے کہا تھا ولا یطمئن قلبی. ایک شخص کا گھوڑا مر گیا، اللہ کی راہ میں جہاد میں تھے، وہ پریشان بیٹھا ہوا. عبداللہ بن مبارک کہنے لگے 300 میں بیچ دو. وہ تو بڑا خوش ہو گیا، مویا ویک گیا ہورن پیچھے ادھر، ویسے تو مردار کی بے جائز نہیں ہے. ان کا بیچتے ہو 300، میرے تو پاؤں بارہ ضرور، 300 جیب میں ڈالا، چھلانگ لگا رہا، آج مولوی مون لیا ہے، مرغا 300 کا بیچ چھڑے. رات کو اس نے خواب دیکھا، 100 گھوڑا جنت میں ہے، اس کے پیچھے 700 گھوڑے. تو آگے بڑھ کے اپنے گھوڑے کو پکڑنے لگا، پیچھا ٹو فرشتے نے کہا پیچھا ٹو. وہ کہنے لگا میرا ہے. کہ نہیں تمہارا تھا، اب یہ عبداللہ بن مبارک کا ہے. جب آنکھ کھلی تو بھاگا بھاگا، حضرت اپنے پیسے واپس، میرا گھوڑا واپس. کہ کیوں کیوں؟ کہ میں نے رات کو یہ خواب میں دیکھا ہے. اب بھاگ جا بھاگ جا، جس چیز پر تو خواب دیکھ کے ایمان لایا، میں اس پر نبی کی خبر سن کے ایمان لایا. بھاگ جا، کوئی سودا نہیں ہوگا، کینسل. اب وہ گھوڑا میرا ہو گیا. میں نے کہا دیکھو بچے سائنس کو ثابت کرنے کے لیے قرآن نہیں ہے, لیکن ایک آیت سے اشارہ ملتا ہے, اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا یؤمنون. یہ میرے منکر جانتے نہیں ہیں کہ زمین آسمان ایک ملا ہوا مادہ تھا. رتق کسے کہتے ہیں؟ ہانڈی پکانے سے پہلے سبزی الگ پڑی ہے, گوشت الگ ہے, نمک الگ ہے, مرچ الگ ہے, گھی الگ ہے, مسالہ الگ ہے, آپ آہستہ آہستہ کر کے ملاتے گئے تو ہر چیز یکجان ہو گئی. اب آپ کو نمک جدا کر کے تو اب نہیں ہو سکتا, مرچیں جدا کر کے تو اب نہیں ہو سکتا. اس کو کہتے ہیں رتق, عربی میں رتق. یہ کائنات ایک رتق تھا, کئی چیزیں ملی جلی تھیں. ففتقنا ہما, ہم نے فتق کیا. فتق کیا ہوتا ہے؟ ملی ہوئی چیزوں میں سے ہر چیز کو نکھیڑ کے الگ کر دینا. یہ تو صرف اللہ کا کام ہے, اور تو کوئی کر نہیں سکتا. ہم نے اسے پھاڑ دیا اور ہر چیز کو جدا کر دیا اور پانی سے زندگی کی ابتدا کی. میں نے کہا یہ آیت اشارہ کرتی ہے, یہ آیت اس لیے آئی نہیں, یہ اس کی طرف اشارہ ہے. وہ شام کو میرے پاس آیا, کہا جی وہ یہودی مسلمان ہو گیا. کیوں پیدا کیا؟ کوئی جواب نہیں. میری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ کوئی جواب نہیں. میں مر کے کہاں جا رہا ہوں؟ کوئی جواب نہیں. تو اتنے بڑے زندگی کے سوالات ہیں, میں کیوں آیا ہوں, مجھے کس نے بھیجا ہے, مجھے کہاں لے جا رہا ہے, یہ موت کیا کرتی ہے میرے ساتھ, موت کے بعد میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. جاؤ نا امریکہ کی یونیورسٹی سے ان کا جواب لے کے آؤ, انگلستان کی یونیورسٹی سے اس کا جواب لے کے آؤ. کیا پڑھا رہے ہو اپنے بچوں کو؟ تو اس کا جواب قرآن نے دیا, واللہ خلقکم من تراب, تمہارا خالق اللہ. وہ کہتے ہیں نیچر, پہلے سے چلو نا. قل انکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین, زمین بنائی اللہ نے کتنے دن میں؟ دو دن میں. وقدر فیہا اقواتہا فی اربعہ ایام, پھر دو دن لگائے اس کو سٹ کرنے میں. تم مستوی الی السماء, پھر آسمان کی طرف استوا کیا. وہی دخان, وہ ایک دھواں تھا. تو پھر کیا کیا؟ پھر کیا کیا؟ فقال لها وللارض ائتيا طوعا وكرها قالتا اتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات. پھر اس ایک دھوئے کو سات آسمانوں میں بدلا. واوحى في كل سماء امرها, ہر آسمان کو الگ حکم دیا, الگ حکومت قائم کی اپنی تدبیر کے ساتھ. وزین السماء الدنيا بمصابيح, اس پہلے آسمان کو ان ستاروں سے جھلملایا, روشن کیا. تو جواب اب آ کے ملا. مجھے ایک فرانسیسی ملا, رائمنڈ میں چار مہینے لگا کے واپس جا رہا تھا. میں نے کہا تم کیسے مسلمان ہوئے؟ وہ کہنے کا میں ایسٹرونومی کا اسٹوڈنٹ ہوں, یہ فلکیات کا اسٹوڈنٹ ہوں. تو میرے یہ سوال اٹھتا تھا کہ اس کو کس نے بنایا ہے, اتنا محکم نظام. کیسا محکم ہے؟ یہ سورج ہے, یہ زمین ہے. زمین اور سورج کی ایک رفتار ہے, ایک گردش ہے. سورج 600,000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑ رہا ہے, زمین اس کے ساتھ ساتھ 66,000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑ رہی ہے, گھوم بھی رہی ہے, دوڑ بھی رہی ہے. یہ سورج سے ہر ایک سیکنڈ کے بعد 2.8 ملی میٹر دور ہوتی ہے, ملی میٹر تو نظر ہی نہیں آتا کمزور نظروں سے. اگر یہ زمین سورج سے 3.1 ملی میٹر دور ہو جائے تو 3 مائکرومیٹر زیادہ ہو گئے, یا 2.5 دور ہو تو 3 مائکرومیٹر کم ہو گئے. 3 مائکرومیٹر کسے کہتے ہیں؟ جو مائکروسکوپ کے بغیر نظر نہ آئے, وہ اتنا چھوٹا ہے اس کو مائکروسکوپ کے بغیر دیکھ نہیں سکتے. تو اتنی بڑی زمین 24,000 کلومیٹر کا گیند 3 مائکرومیٹر بڑھے یا گھٹے, تو چند ہفتوں کے بعد اگر یہ بڑھنا شروع کرے گی تو ہماری کائنات برف بن کے ہم بھی فریز ہو جائیں گے, اور اگر یہ گھٹ کے چلے 3 مائکرومیٹر تو ہم سارے جل کے راک ہو کے برباد ہوں گے. اس کو ایک جگہ پہ فٹ کیا ہوا ہے, ہم سے آگے زہرہ ہے, اس کا ٹیمپریچر 450 ڈگری ہے, ہم سے آگے زہرہ ہے, اس سے کیا عطارد ہے، عطارد کا ٹیمپریچر 1000 سینٹی گریڈ ہے، جو حصہ سورج کے سامنے ہے اس کا 1000، جو سورج کے پشت پہ آ جاتا ہے اس کا ٹیمپریچر -1000 بن جاتا ہے، تو جب وہ ادھر جاتا ہے تو 1000 مائنس یا پلس. اس کے پیچھے زمین، اس کے پیچھے مریخ ہے جس کا 58 -58 اس کا ٹیمپریچر ہے، اس کے پیچھے مشتری ہے جس کا 110 -143 ہے، اس کے پیچھے زحل ہے اس کا -148 ہے، اس کے پیچھے یورنس ہے اس کا -178 ہے، اس کے پیچھے وہ پلوٹو ہے جس کا -218 ہے. یہ ایک جگہ پر زمین کو فکس کر کے اس کا 40-45-20 سے آگے ٹیمپریچر بڑھنے نہ دینا، یہ کون کر رہا ہے؟ زمین اتنی عقل مند ہے یا سورج اتنا سمجھدار ہے یا چاند تاروں میں یہ سلیقہ اور فہم ہے کہ ہم نے اس کو اس طرح لے کے چلنا ہے کہ انسان زندہ رہ سکے، مر نہ جائے، نہ ٹھنڈ سے مرے نہ گرمی سے مرے، تو یہ کون کر رہا ہے؟ تو اس کا جواب اللہ نے دیا کہ ذلک تقدیر العزیز العلیم، یہ اللہ ہے جو یہ سب کچھ کر رہا ہے. اب دیکھتے نہیں ہو کائنات کتنی بڑی ہے؟ اگر اس کائنات کے بکھرے ہوئے ستاروں کو گننا شروع کرو نا، گننا، صرف گننا، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، تو یہ میری باتیں نہیں ہیں ساری، میں آپ کو لوگوں کی باتیں بتا رہا ہوں، مانو تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ مانو تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، پر لکھی ہوئی باتیں ہیں اور اس علم کے ماہرین کی باتیں ہیں. انگریزی کا ایک رسالہ پلین ٹروتھ 1981 جنوری کا، اس کی رپورٹ آپ کو سنا رہا ہوں کہ اگر اس بکھری ہوئی کائنات کے ستاروں کو صرف گنا جائے تو گننے کے لیے 300 خرب سال کی ضرورت ہے، گننے کے لیے، تو میں کہتا ہوں اس سے بھی زیادہ ہوگا. تو پھر اوپر 7 آسمان ہیں، پھر عرش، پھر جنت، پھر جہنم. اگر غور کرنا، اللہ تعالیٰ نے یہ چھوٹا سا گیند جو 24,000 کلومیٹر کا ہے، اس کو 4 دن لگائے بنانے میں، باقی ساری کائنات صرف 2 دن میں بنا دی. ساری کائنات جو میں نے ابھی آپ کو بتائی ہے وہ، اور جو بلیک ہول یا نظر کچھ نہیں تھا وہ، اور جو اوپر آسمان عرش تک وہ سارا کچھ 2 دن میں، اور یہ چھوٹا سا گیند 4 دن لگائے. 4 فی اربعۃ ایام سواء للسائلین. اور میرے نافرمانوں، تمہارے لیے یہ سب کچھ کیا ہے کہ ایسا سسٹم سیٹ کیا ہے کہ تمہاری زندگی پہ آنچ نہ آئے، تم برباد نہ ہو جاؤ. ہمیں یہ چیونٹی اور مچھر کو بھی تمہاری زندگی میں دخل ہے، تب اسے اللہ نے پیدا کیا ہے. جنگل کے وہ جانور جنہیں ہم زندگی بھر دیکھ نہیں سکتے، ان کو بھی ہماری زندگی کے ساتھ ایک گہرا ربط ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا کیا ہے. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، میں نے جو کچھ پیدا کیا ہے تمہارے لیے کیا ہے. کوئی چھتری ہو، گرگٹ ہو، ناگن ہو، اشگاہ ہو، پھنکارتا ہوا کوبرا ہو، یا اڑنے والا عقاب ہو، یا تیرنے والی مچھلی ہو، یا رینگنے والی چیونٹی ہو، یا ڈسنے والا بچھو ہو، یا کاٹنے والا یہ بھڑ ہو، یہ جو کچھ بھی ہے یہ سب ہماری بقا کے لیے ضروری تھا. کب اللہ نے اس کو پیدا کیا؟ 4 دن لگائے اس میں. تو پہلے سوال کا جواب آیا کہ کائنات کا خالق اللہ. اب دوسرا سوال، مجھے کس نے بنایا؟ تو اس کا جواب آیا واللہ خلقکم، تمہیں اللہ نے بنایا. کہاں سے بنایا؟ من تراب، مٹی سے، پھر ثم من نطفہ، پھر نطفہ، پھر ثم جعلناہ نطفہ فی قرار مکین، وہ نطفہ ماں کے پیٹ میں ٹھہرایا، پھر ثم خلقنا نطفہ علقہ، پھر اس کو ایک جونک میں بدلا، خلقنا فخلقنا العلقہ مضغہ، پھر اسے لوتھڑے میں بدلا، فخلقنا المضغہ عظاما، پھر اس میں ہڈیوں کو پرویا، فقصونا العظام لحما، پھر اس پر گوشت کو چڑھایا، ثم انشأناه خلقا آخر، پھر اس پر خال لگا کر نئے نقش نو پلک سوار کے روح کو بھر کے تمہیں نئی نویلی شکل دی، پھر اللہ کا فتبارک اللہ احسن الخالقین. ہے کوئی تیرے رب جیسا بنانے والا؟ ہے کوئی ایسا خالق؟ ہے کوئی ایسا بنا؟ دیکھو نا، 3 اندھیروں میں یہ آنکھ بن رہی ہے، 26 کروڑ بلب لگانے ہیں دو اتنی سی جگہ میں، یہ اتنی سی آنکھ میں 13 کروڑ آئی ریسیپٹر لگانے ہیں، 13 کروڑ، 26 کروڑ بلب لگانے ہیں، کتنا باریک کام ہے، تین اندھیروں میں اللہ کرتا ہے. اور اس ساتھ یہ بھی خیال ہے کہ یہ آنکھوں کا رنگ کسی اور کا نہ ہونے پائے، یہ ہونٹوں کی ساخت کسی اور کی نہ ہونے پائے، آواز کا لہجہ کسی اور کا نہ ہونے پائے، چال تک کسی اور کی نہ ہونے پائے، چال میں بھی منفرد ہو، بول میں بھی منفرد ہو، شکل میں بھی منفرد ہو، ناک کے نتنے کسی سے نہ ملے، انگلیوں کے پوروں کے پرنٹ کسی سے نہ ملے. اتنا کچھ اللہ تعالیٰ تین اندھیروں میں کرے، پھر بے خطا ہو کے کرے، پھر یہ تو عورت کا پیٹ ہے، پھر چوپایا مادہ، دو پائے کی مادہ، رینگنے والی مادہ، اڑنے والی مادہ، تیرنے والی مادہ، جنات میں مادہ، پھر درختوں میں نر مادہ، پھولوں میں نر مادہ، پھلوں میں نر مادہ، بحر بر کی نر مادہ، ہر مادہ میں کیا بنتا ہے؟ انڈا بن رہا ہے، انڈا بن چکا ہے، نکلنے کا وقت ہے، پھٹنے کا وقت ہے، آنکھ بن رہی ہے، پھیپھڑے بن رہے ہیں، دل بن رہا ہے، دماغ بن رہا ہے، جگر بن رہا ہے، آنکھیں بن رہی ہیں، خون دوڑایا جا رہا، روح کو ڈالا جا رہا، نخن بنائے جا رہے ہیں، تلکیں بنائی جا رہی، نخنے بنائے جا رہے، جبڑے بنائے جا رہے، بال بنائے جا رہے، ماسا بنایا جا رہا، کمر کو بنایا جا رہا، پیٹ کو بنایا جا رہا. ایک وقت میں کتنی مختلف چیزیں بن رہی ہیں، پھر اسی وقت میں مچھر بن رہے، مکھیاں بن رہی، پتنگے، پروانے، شہباز بھی بن رہا، ممولا بھی بن رہا، چڑیا بھی بن رہی، کوا بھی بن رہا. ایک ہی وقت میں حسین مور بنایا، اسی وقت میں بدصورت مگرمچھ کو بنایا، اسی وقت میں کوئل کو کوک دی، اور اسی وقت میں کوے کو بھدی آواز دی، اسی وقت میں بلبل کو نغمہ دیا، اور اسی وقت میں لاکھوں کروڑوں قسم کی بے شمار مختلف قسم کے رنگ ڈھنگ نیم نقش بنائے، کسی ایک جگہ بھی خطا نہ کھائی. یہ ہے خلاق رب اور یہ ہے علیم رب، جس کا پتہ ہمیں قرآن نے دیا. اللہ کی قسم، قرآن نہ ہوتا تو ہم جانور ہوتے. کتنی بڑی عزت ہے قرآن کا سینے میں ہونا. وہ علوم جن کو چیلنج کو نہیں کر سکتا. تو دوسرے سوال کا جواب آیا، اللہ نے بنایا. ارے اللہ نے، اچھا بھائی اللہ نے کیوں بنایا ہے؟ ملے چلاتے رہو ہاں، اس لیے بنایا. زمینیں آباد کرتے رہو، اس لیے بنایا. شہر بساؤ، اس لیے بنایا. حکومت کرو، اس لیے بنایا. تو کوئی جواب نہیں ہمارے پاس اس کا. پوچھو دانشوروں سے کہ میرے آنے کا مقصد کیا ہے، میں کیوں آیا ہوں؟ میں کوئی آنا چاہتا تھا؟ میں کوئی آنا چاہتا تھا تو دھکا دے دیا. اب میں مرنا نہیں چاہتا تو پتا ماروں گا. تو کیوں پیدا کیا؟ ساری دنیا کا علم خاموش ہے، قرآن بولتا ہے، قرآن بولتا ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. تمہیں اس لیے پیدا کیا کہ میرے بندے بن کے چلو. کیوں پیدا کیا؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں تم میں اچھا عمل کر کے کون آتا ہے. کیوں پیدا کیا؟ لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. ہم دیکھیں گے کہ اچھا عمل کر کے کون آتا ہے. تو یہ سوال کا جواب بھی قرآن سے ملے گا. آئے کیوں؟ اللہ کو منانے آئے ہیں، لوگوں کو منانے نہیں آئے. اللہ کو منانے آئے ہیں، مخلوق کو راضی کرنے نہیں آئے. اللہ کی بندگی کے لیے آئے ہیں. دکان کی اور حکومت کی، زراعت کی، سیاست کی، پوجا پاٹ کے لیے نہیں. کیسے بندگی کریں اس کا بھی کوئی پتہ نہیں. چلو بھائی اللہ نے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا تو اب کیا کریں، کیسے کریں، پتہ تو ہے نہیں. تو اس کا جواب بھی قرآن لے کر آیا. کیسے؟ کہ اللہ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے روپ میں کامل اکمل نبی دیا. اشارے قرآن میں، تفسیر حدیث میں، حکم قرآن میں، شکل نبی کی زندگی میں. امر قرآن میں آیا، شکل نبی کی زندگی میں بنائی. نہیں کو قرآن میں وارد کیا، تفسیر نبی کی زبان سے سکھائی. معاملات کو قرآن میں ذکر کیا، تفصیل نبی کی زبان سے سکھائی. معاشرت کو قرآن میں بیان کیا، تفصیل نبی کی زندگی میں سکھائی. اللہ کے نبی کا ہم پر احسان ہے کہ جنہوں نے ہمیں اللہ کا پتہ بتایا، جنہوں نے ہمیں رہنے کا ڈھنگ سکھایا، عبادات کا طریقہ بتایا، جنہوں نے بندگی کا سلیقہ بھی بتایا.
تجارت کا سلیقہ بھی بتایا، معاشرت کو بھی بتایا، اخلاقیات کو بھی بتایا، حکومت، سیاست، جہاد، قتال کو بھی بتایا، معاف کرنے کو بھی بتایا، قدم اٹھانے اور پیچھے ہٹنے کو بھی بتایا، خلوت کو بھی بتایا، جلوت کو بھی بتایا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے اور بندوں کے درمیان حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کو واسطہ بنایا کہ یہ میرا چلتا پھرتا قرآن ہے، اس کی زندگی محفوظ، موجود، مکتوب. اللہ تعالی نے کسی نبی کی قسم نہیں کھائی، اپنے نبی کی قسم کھا کر فرمایا کہ لعمرک، اے میرے نبی، مجھے تیری جان کی قسم. کسی کے شہر کی قسم نہیں اٹھائی، اپنے نبی کے شہر کی قسم اٹھائی. بہذا البلد الامین، کسی کی رسالت پہ قسم نہیں اٹھائی، اپنے نبی کی رسالت پہ قسم اٹھائی. فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول کریم. یہ رسول ہے، مجھے قسم ہے، دیکھے اندیکھے کی، یہ رسول ہے، شاعر نہیں ہے، شاعر نہیں ہے. کافروں نے کہا ویقول الذین کفروا لست مرسلا، تو کافر، تو نبی ہے ہی کوئی نہیں، تو نبی ہے ہی کوئی نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا چپ چپ چپ، تیرا جواب میں دوں گا. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، مجھے قسم ہے قرآن حکیم کی، اے میرے نبی، تو میرا رسول ہے. تو اللہ نے اپنے نبی کی عظمت کو ہمارے دلوں میں اتارا اور بٹھایا. جب تمہارا ایک مشین کا ایک پرزہ بند ہو جائے تو پوچھتے نہیں وہ مینیجر سے کہ اس کی پروڈکشن کہاں گئی، کتنے ہزار چل رہی مشینیں، کتنے ہزار اسپنڈل چل رہے، ایک بند ہو جائے گا تو کیا ہو جائے گا؟ جان کو آ جاتے ہو مزدوروں کی، مینیجروں کی، کیوں بند ہو گیا؟ کیوں پروڈکشن ختم ہو گئی. اگر تم سنت چھوڑتے ہو تو تمہاری ایمان کی فیکٹری میں کوئی کمی نہیں آتی. کبھی سوچا تھا کرو میرے بھائیو، سنت دی کیڑی گل ہے مول صاحب، کرو تو ثواب ہے، نہ کرو تو گناہ تھا کوئی نہیں. پردے دی کیڑی گل ہے، پردہ تو دل نہ ہوندا ہے، دل تو پہلے ہی پردے میں ہے، جو چیز ظاہر ہو اس کا پردہ ہوتا ہے. کھڑکی کے آگے پردے لٹکائے جاتے ہیں نا کہ دیواروں پر پردے، پردہ دیوار پہ لگتا ہے دروازے کے سامنے، پردہ کھڑکی کے آگے ہوتا ہے یا دیوار کے آگے ہوتا ہے؟ ایک سپنڈل بند ہو تو پروڈکشن میں کمی آئی، ایک سنت کو چھوڑو گے تو پروڈکشن میں کمی آئے گی، ایک ٹائر کی ہوا نکلی تو نئی گاڑی کھڑی ہو گئی، ایک سنت چھوڑو گے تو ایمان کی گاڑی بھی کھڑی ہوگی. اور مصیبت یہ ہے، نہ عشق ہے نہ عظمت ہے. اور اطاعت کے لیے دو چیزیں ہیں، یا عشق ہو یا عظمت ہو، نہ عشق ہے نہ عظمت ہے، دونوں چیزوں سے دل خالی ہے. لہذا اگر دل نہیں مند، وہ جی بندہ پہلے اندروں ٹھیک ہو جائے پھر باہروں میں ٹھیک ہو جاؤں، نہیں نہیں، ہمیشہ پہلے ظاہر بنتا ہے پھر باطن بنتا ہے، پہلے باہر بنتا ہے پھر اندر بنتا ہے. پہلے تم دیواریں کھڑی کرتے ہو پھر ٹائلیں لگاتے ہو، پہلے کپڑا دھوتے ہو پھر استری کرتے ہو، یا پہلے استری کر دو پیچھے دھون دو. پہلے بچہ بنتا ہے پھر روح ڈلتی ہے، ظاہر پہلے بنا روح بعد میں آئی، چار مہینے میں ظاہر بنا پھر پانچ مہینے میں باطن بنا. ظاہر جلدی بنتا ہے، باطن مشکل سے بنتا ہے. لہذا اللہ نے حکم دیا پیچھے چلو اس پہ، اپنے آپ کو ڈھالو اس کی ورد، اس کی وردی میں ڈھالو اپنے آپ کو. یہ جو پولیس والے ہیں سارے کوئی ڈیوٹی دیتے ہیں، جب تک وردی ہے تنخواہ مل رہی کہ نہیں مل رہی؟ وردی کی لاج حکومت بھی اتنا رکھتی ہے کہ بالکل جو نکمے نکھٹو ہیں نا ان کو بھی تنخواہ مل رہی. تو اگر تم نبی کی وردی پہنو گے تو اللہ تمہاری لاج نہیں رکھے گا، چاہے کتنے نکھٹو ہو جاؤ. بھائیو، وردی کا اپنا ایک مقام ہے، وردی کی اپنی ایک طاقت ہے، اپنی ایک عظمت اور حیرت ہے. کیوں نہیں کہتے ہو یہ پولیس والوں سے، جاؤ ہندوستانی پولیس کی وردی پہن کے آ جاؤ، کوئی فرق نہیں پڑتا، جو یا مرضی بنا لو ظاہر، کوئی فرق نہیں، جاؤ تو ہندوستانی وردی پا کے آ جاؤ. کوئی سپاہی چھوڑ، ڈی آئی جی، آئی جی بھی یہ ہمت نہیں رکھتا کہ ہندوستانی آئی جی کی وردی پہن کے آفس میں بیٹھ جاؤ، الٹا لٹکا دے گی حکومت پاکستان. اتنی غیرت تو وہ بھی رکھتی ہے. تو اللہ تو اس سے بھی زیادہ غیرتوں والا ہے بھائیو. تو اللہ نے قرآن کے ذریعے سے حضور کی عظمت کو بٹھایا، سارے نبیوں کو نام سے پکارا ہے، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، یا نوح اهبط بسلام منا، یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، یا داوود انا جعلناک خلیفہ، یا زکریہ انا نبشرک بغلام، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، یا عیسی ابن مریم انت قلت للناس. آٹھ نبیوں سے بات کی، نام لیا ہے. نام لینا عدل ہوتا ہے، برابری کرم. اور جب اپنے نبی سے بات کی تو ایک دفعہ بھی یا محمد نہیں کہا، بلکہ یا محمد کہنا بے ادبی قرار دے کے منع کر دیا. خبردار کوئی یا محمد نہیں کہہ سکتا، کیوں؟ بے ادبی ہے. عربوں میں نام لینا کوئی اچھی چیز نہیں سمجھا جاتا، لقب سے پکارنا اعلیٰ چیز سمجھا جاتا. نام لینا برابری، لقب سے پکارنا عزت ہے. سارے نبیوں کو کہا یا فلاں یا فلاں، اور جب اپنے نبی سے بات کی تو کہا یا ایہا النبی، یا ایہا الرسول، یا ایہا المزمل، یا ایہا المدثر. حضرت علی بیٹھے تھے حضرت عمر کے پاس، ایک یہودی آیا، کہا جی میرا علی کے خلاف دعویٰ ہے. تو آپ نے کہا قم یا ابا الحسن، ابا الحسن اٹھو، یہودی کے برابر کھڑے ہو جاؤ. حضرت علی کا چہرہ بدل گیا، غصہ نظر آنے لگا. تو لوگوں نے سمجھا شاید یہودی کے برابر کھڑے ہونے کی وجہ سے غصہ آ گیا. شاید دعویٰ سنا گیا، وہ بلا دلیل تھا، خارج ہو گیا، جھوٹا تھا. جب حضرت علی بیٹھ گئے تو حضرت عمر نے فرمایا کیوں بھائی، یہودی کے برابر کھڑے ہونے پہ غصے ہو گئے تھے؟ کہنے لگے نہیں، تم نے میری سائڈ لی، میں اس پہ غصے ہوں. جب میں مدعا بن چکا تھا تو تم نے میری سائڈ کیوں لی؟ عدل کا تقاضا یہ نہیں تھا. تو میں نے تیری کہاں سائڈ لی، میں نے تجھے یہودی کے برابر کھڑا کیا. کہ نہیں، تم نے مجھے ابو الحسن جو کہا تھا، یہ موقع ابو الحسن کہنے کا نہیں تھا، تمہیں کہنا تھا علی اٹھو اور کھڑے ہو جاؤ. تمہارا ابو الحسن کہنا یہ میری عزت ہے، تو یہ تم نے ٹھیک نہیں کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کرنا چاہتا، اس لیے قصہ سنا ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کی عظمت کو بتانے کے لیے کہا یا ایہا النبی، یا ایہا الرسول، یا ایہا المزمل، یا ایہا المدثر. یہ اتنے خوبصورت لقب ہمارے نبی کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے. باقیوں سے بات ہوئی تو نام کے ساتھ، بعض بدعا کر کہتے یا محمد، تو پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارا کہ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، کہ دیکھو میرے نبی کو نام سے مت پکارا کرو. جب بات کرنی ہو تو یا رسول اللہ کہہ کر بلاؤ، یا نبی اللہ کہہ کر بلاؤ. یا محمد کہنا، یا احمد کہنا بے ادبی ہے. دیکھو کیسی جہالت، تو کتنے مسجدوں میں گئے، بڑا بڑا فریم لگا ہوتا ہے یا محمد، فریم سجو یا محمد، مسجد میں بے ادبی ہو رہی ہے. اللہ کے نبی کو نام سے پکارنا بے ادبی. واحد ہستی ہے کائنات میں جس کو نام سے پکارنا بے ادبی ہے. یہ عظمت بٹھائی تاکہ سنتوں میں ڈھل سکیں، تاکہ سنت کی قدر ہو، سنت کی عظمت ہو. تم لوگ سمجھتے صرف نماز کے لیے ٹوپی پہننا ہے، ہمارے نبی کبھی ننگا سر دنیا میں نہیں پھرا، کبھی ننگے سر نہیں پھرے. ایک دفعہ ننگے سر نماز پڑھائی کہ ہے ہی کوئی شے نہیں، ایک چادر تھی بس، وہ آپ نے توڑ پہ آ کے نماز پڑھائی، یا آپ نے احرام کی حالت میں سر سے ٹوپی کو اتارا. ورنہ کبھی زندگی بھر آپ ننگے سر بازار میں نہیں آئے، ننگے سر محفل میں نہیں آئے. ہاں، گھر میں آپ ننگے سر بیٹھے، گھر میں آپ نے ننگے سر نفل بھی پڑے ہیں، آپ نے ننگے سر بیٹھ کے روٹی بھی کھائی ہے، لیکن باہر محفل میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ آپ ننگے سر بیٹھے ہوئے ہوں. کیا کروں، ایک دھاگا ہی دائیں بائیں ہوتا ہے تو کوالٹی تبدیل ہو جاتی. تھوڑے کو سنیے گا نا، میں تو پتا کوئی نہیں، ایک دھاگا دائیں بائیں ہو جائے تو کوالٹی تبدیل ہو جاتی. پھر وہ دھاگا بھی وہ جو نظر بھی نہیں آتا ان آنکھوں سے ہیں. تو اپنے نبی کی سنت کو دھاگے کی قدر تو دو، اتنی عظمت تو سو دو جتنی ایک دھاگے کو عظمت دیتے. تو اللہ نے یہ عظمتیں بٹھائی ہیں ہمارے اندر، اللہ کے رسول کی بات کے سامنے آدمی دم بخود ہو جائے. پانچ ہجری میں پردے کا حکم آیا، پانچ ہجری میں جب آپ نے حضرت زینب بنت جحش سے نکاح کیا تو رات کو پردے کا حکم آیا. کئی عورتوں کو پتہ چلا، کسی کو نہیں چلا. فجر کی نماز عورتوں کے لیے جگہ تھی مسجد میں، تو نماز میں آئیں عورتیں، ایک عورت بغیر پردے کی آئی، اس کو پتہ نہیں تھا. اس نے دیکھا ساری عورتوں نے بڑی بڑی چادروں میں اپنے آپ کو چھپایا ہوا. ارے تمہیں کیا ہو گیا، یہ کیا کر دیا؟ انہوں نے کہا تمہیں خبر نہیں؟ کہا نہیں. رات کو اللہ نے پردے کا حکم اتار دیا تھا، مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا. تو نماز پڑھتے ہی ایک بچے کو دوڑایا، بیٹا جاؤ میرے گھر سے چادر لے کر آؤ. وہ گئے وہ چادر لے کر آئے, پھر اوڑھ کر سمٹ کر چھپ کر گھر پہنچی. تو ان کے خامد نے کہا کہ اس تکلف کی کیا ضرورت تھی, تمہیں تو پتہ ہی وہاں چلا تھا. گھر آ کے شروع کرتی, کہنے لگی اللہ کا حکم معلوم ہونے کے بعد میری جرت نہ ہوئی کہ ایک قدم اٹھاؤں اس کی مرضی کے خلاف, ایک قدم اٹھاؤں مجھے اس کی جرت نہ ہوئی. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کا انتقال ہونے لگا. ان موقع پر حضرت علی کسی کام کے لیے باہر نکلے تو خادمہ سے کہا غسل کا پانی رکھو, فلاں جوڑا نکالو. انہوں نے غسل کا پانی رکھا, کپڑے نکالے, غسل فرمایا, کپڑے پہنے, فرمایا میری چارپائی بیچ میں کر دو. انہوں نے بیچ میں کر دی, اس پر لیٹ کر قبلے کی طرف منہ کر کے فرمانے لگی میں اب مر رہی ہوں, علی کو بتا دینا میرا غسل ہو چکا ہے, میرا کندھا بھی کوئی ننگا نہ کرے, میں مر کے بھی اپنا ستر نہیں کھلوانا چاہتی. یہ زندہ ہو کے کپڑے مختصر ہو رہے ہیں, شلواریں اوپر جا رہی ہیں, کیا ظلم و ستم ہے بھائی. موٹر سائیکل بیچنا ہو تو عورت کو ننگا کر کے کھڑا کیا, ڈبا روٹی بیچنی ہو تو عورت کو ننگا کر کے کھڑا کیا, اور فریج بیچنا ہو تو عورت کو ننگا کر کے کھڑا کیا, چاکلیٹ بیچنا ہو تو عورت کو ننگا کیا, آئس کریم بیچنی ہو تو عورت کو ننگا کیا. یا اس کا نام آزادی ہے؟ یا اس کا نام عورت کی عزت ہے؟ کیا ہو گیا یا کیا ہو گیا یہ؟ ایوا اے بہار ہے اگر ہی اس تو بہار ہے, اسی کا نام اگر بہار ہے تو ہم اس بہار سے باز آئے. ہائے ہائے گل گل ہم تم خون شد بگل شد ہم تن چاک, اے وا اے بہار اگر ہی اس بہار. اگر عورت کے پریاں ہونے اور ننگا ہونے کا نام آزادی ہے تو جاؤ پہلے پوچھ کے تو آؤ کہ یورپ کی عورت نے آزاد ہو کے کیا پایا. صبح کھڑے ہو کے دیکھو تو صحیح ہماری بیٹیاں کس طرح اسکول جا رہی ہوتی ہیں, ننگے سر, آدھی ٹانگیں ننگی, بھیجنے والی مائیں, پہنچانے والے باپ, اتنا سو گئے, اتنی غفلت. تو صرف پیسہ ہی سب کچھ ہے, صرف پیسے سے عزت ملتی ہے. اسٹون کرافٹ, اس کو بدبختی آئی, اس نے کتاب لکھی آزادی نسواں, عورتوں کو آزاد کرو, مردوں کے شانہ بشانہ کام کریں, مساوی حقوق دو, یہ بھی بازار میں جائیں. اس آزادی ان کی کیا قیمت ملی؟ سب کچھ لٹ گیا, کچھ ہاتھ میں نہ رہا. ہم تو اپنی عورتوں کو فاطمہ کی بیٹی بنانا چاہتے ہیں, خدیجہ اور عائشہ کی بیٹیاں بنانا چاہتے ہیں, کہ جن کا یہ فکر ہو رہا ہے کہ مرنے کے بعد بھی میرا ستر نہ کھلے. حضرت علی تشریف لائے تو کہانی ختم ہو چکی تھی. تو خادمہ نے کہا یہ فرمایا تھا, کہ انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا, ایسا ہی ہوگا. تو چونکہ نہ ہم نے قرآن پڑھا, نہ حدیث پڑھی, ڈائجسٹ پڑھے, ناول پڑھے, افسانے پڑھے, اردو انگریزی اخبار پڑھے, فیشن کے رسالے دیکھے, تب کہاں سے سمجھ میں آئے کہ عورت کا کیا مقام ہے, پردے کا کیا مقام ہے, نبوت اور رسالت کا کیا مقام ہے. بھائیو گھٹی کا پیر, جہالت کا دور دور ہے. جہالت جاننا, دیکھو نہ جاننا بھی جہالت ہے اور غلط جاننا بھی جہالت ہے. آج کا جو دور ہے نا, نہ جاننے کا نہیں غلط جاننے کا ہے. ایک آدمی جانتا نہیں گھوڑا ہے کیا, یہ بھی جاہل ہے. ایک کھوتے کو کہتا ہے بڑا چنگا گھوڑا ہے, یہ بھی جاہل ہے, یہ اس سے بڑا جاہل ہے. تو اس وقت ہم جہل مرکب کا شکار ہیں, کہ نہ قرآن سیکھا, نہ حدیث, نہ تفسیر, نہ تاریخ, نہ نبی کی سیرت, نہ ان کی ماں, نہ ان کی بیویوں کی بیٹیوں کی سیرت کو دیکھا. تو جو کچھ پڑھا ہے وہ غلط پڑھا ہے, جو دیکھا ہے وہ غلط ہے. تو قرآن کا نقشہ میں کہاں سے جماؤں دل پر؟ میرے پاس تو کوئی جادو کا ڈنڈا نہیں, کوئی منتر نہیں ہے جو میں اسے پڑھوں اور سارے کے سارے قرآن کی عظمت میں ڈوب جائیں. اور اللہ کے نبی کی عظمت میں ڈوب جائیں گے. تو لوگ جانیں کھپا کر گئے, تب جا کر اللہ نے اپنے اور اپنے رسول کی محبت عطا فرمائی. تو قرآن ایک عظمت بٹھاتا ہے, حیبت بٹھاتا ہے کہ اللہ کا نبی عظیم ذات ہے. سارے قرآن کو اس میں دیکھ لو, اس کے اندر سب کچھ ہے. تو اللہ نے دوسرا احسان یہ کیا کہ ہمارے نبی کی زندگی کو محفوظ کر دیا, اسے ضائع ہونے سے بچا لیا. قیامت جب تک سورج مغرب سے نہیں نکلتا, ہمارے نبی کی زندگی ایسے روشن ہے جیسے قرآن روشن, کوئی اس کو نہیں مٹا سکتا. آپ کے علم کو محفوظ کر دیا گیا, آپ کی سیرت کو محفوظ کر دیا گیا, پیدائش سے لے کر وفات تک کے سارے ایک ایک ادا قلم بند کر دی گئی تاکہ چلتا پھرتا قرآن سامنے ہو, چلتی پھرتی قرآن جیتی جاتی تصویر. آپ کی عورتوں کے واقعات, بیٹوں کے واقعات, صحابہ کے واقعات, ان کی عورتوں کے واقعات, 125,000 انسانوں کی تاریخ ضبط کی گئی, آپ کی تاریخ ضبط کی گئی. اور فیصلہ آباد کا تاجر ہو یا زمیندار ہو یا کاشتکار ہو, مرد ہو یا عورت ہو, اس کے لیے پوری زندگی کھلی کتاب کی طرح سامنے رکھ دی گئی ہے. کسی نبی کا نسب محفوظ نہیں, ہمارے نبی کا نسب محفوظ. کسی نبی کا علم سند کے ساتھ نہیں, ہمارے پاس علم سند کے ساتھ. تورات کی کوئی سند کوئی نہیں, انجیل کی کوئی سند کوئی نہیں, زبور کی کوئی سند کوئی نہیں, اور جتنے یہ وید اس کی کوئی سند کوئی نہیں, گرنتھ اس کی کوئی سند کوئی نہیں, جتنی آج کتابیں شمار کی جا رہی کوئی سند کوئی نہیں. لیکن اللہ کے نبی کے علم کی ہمارے پاس سند ہے, صرف کتاب سے نہیں آیا, استادوں سے سینہ بسینہ آیا ہے. مجھ سے لے کر حضور تک 30 واسطے بنتے ہیں. حدیث پاک مجھ تک پہنچی محمد عبداللہ سے, انہیں ملی خیر محمد سے, انہوں نے لیا انور شاہ سے, انہوں نے محمود الحسن سے, انہوں نے محمد قاسم سے, انہوں نے عبد الغنی سے, انہوں نے عبد شاہ اسحاق سے, انہوں نے شاہ عبد العزیز سے, انہوں نے شاہ ولی اللہ سے, انہوں نے ابو طاہر مدنی سے, انہوں نے ابراہیم کردی سے, انہوں نے احمد القشاشی سے, انہوں نے ابل مواحد شناری سے, انہوں نے محمد بن احمد بن محمد الرملی سے, اور انہوں نے ابو یحییٰ انصاری سے, انہوں نے ابن حجر اسقلانی سے, انہوں نے ابراہیم بن احمد التنوخی سے, انہوں نے احمد بن ابی طالب سے, اور انہوں نے حسین بن مبارک الزبیدی سے, اور انہوں نے عبد الاول بن عیسیٰ سے, انہوں نے عبد الرحمن بن مظفر سے, انہوں نے عبداللہ بن احمد سے, انہوں نے محمد بن یوسف سے, انہوں نے محمد بن اسماعیل الامام البخاری سے, امام بخاری نے حمیدی سے, حمیدی نے سفیان سے, اور سفیان حدثنا سفیان حدثنا الحمیدی قال حدثنا سفیان قال حدثنا یحیی بن سعید الانصاری قال اخبرنی محمد بن رحیم التیمی انہ سمع علقمة بن وقاص اللیثی یقول سمعت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ علی المنبر یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات. یہ یہاں سے لے کر حضور تک یہ سارے واسطے ہمارے پاس موجود ہیں, اور یہ حدیث یوں ہوتی ہوئی ہمارے پاس آئی ہے. لہذا ہمارے نبی کے کلام میں کوئی چیز داخل نہیں ہو سکتی, کوئی چیز داخل نہیں ہو سکتی. ایک فتنہ اٹھایا تھا غلام محمد پرویز نے کہ حدیث تو بعد میں لکھی گئی, اس کا کیا اعتبار. ایسے فتنے ہر دور میں اٹھے, لیکن عربوں میں یہ فتنہ کبھی نہیں اٹھا. یہ فتنہ ہمیشہ عجم میں اٹھا, کیونکہ عجم عربی سمجھتا نہیں, عرب عربی سمجھتا ہے. وہ جانتا ہے کہ نبوت کے کلام کو بھی کوئی نہیں گھڑ کے ڈال سکتا. نبوت کے منہ سے نکلا ہوا کلام ایسا کلام ہے جسے کوئی نہیں تیار کر سکتا, جیسے قرآن جیسا کوئی کلام نہیں تیار کر سکتا, حدیث جیسا کوئی کلام تیار نہیں کر سکتا. اور اگر فرض کرو کوئی گھڑ کے ڈال دے تو ہمارے پاس تو سند موجود ہے بھائی, انہوں نے یہ کہا, انہوں نے یہ کہا, انہوں نے یہ کہا, تم کیا کہہ رہے ہو. حضور نے حضرت علی سے حدیث بیان کی, پہلے کھجور کھلائی پانی پلایا. حضرت علی نے امام حسن کو حدیث بیان کی, پہلے کھجور کھلائی پانی پلایا. امام حسن نے اپنے بیٹے عبداللہ کو حدیث بیان کی, پہلے کھجور کھلائی پانی پلایا. انہوں نے اپنے شاگردوں کو حدیث بیان کی, پہلے کھجور کھلائی پانی پلایا. پھر انہوں نے اپنے شاگردوں کو حدیث بیان کی, پہلے کھجور کھلائی پانی پلایا. 1980 میں میرے استاد نے جب مجھے یہ حدیث بیان کی, پہلے کھجور کھلائی پانی پلایا پھر حدیث سنائی. میں نے جب اپنے شاگردوں کو یہ حدیث بیان کی, پہلے کھجور کھلائی پانی پلایا پھر حدیث سنائی. جس امت کے پاس ایسا طاقتور علم ہو انہیں کون دھوکہ دے سکتا ہے, انہیں کیا ضرورت ہے یورپ کے علم میں جا کے پی ایچ ڈی کرنے کی. ہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگ میل، وہ نہیں ہیں جن کو زمانہ بنا گیا۔ روب میں آ گیا، روب چھا گیا، مرعوب ہو گیا، مرعوب ہو گیا۔ کیونکہ معیار دنیا ہے تو دنیا ان کے پاس زیادہ ہے تو ان سے مرعوب ہو گئے۔ تو قرآن نے ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ بتایا، آپ کی سیرت اور زندگی تک ہمیں رہنمائی ملی۔ یہ تو آپ کا روحانی نسب نامہ، پھر آپ کا پشتی نسب نامہ، نسل کا نسب نامہ، خاندانی نسب نامہ محمد عبداللہ سے چلتا ہے اور آدم تک پہنچتا ہے۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نذر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسع بن سلامان بن عوف بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حذاف بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاہن بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یسربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عرجی بن زیشان بن عیسر بن اقناط بن ایہام بن مقصر بن ناحف بن زارح بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناہور بن سروج بن رعول بن فائش بن عابر بن ارفق شاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالح بن ادریس بن یارو بن ملحل این بن قینان بن آنوش بن شیش اور بن آدم علیہ السلام والسلام۔ اب تمہاری مرضی، ڈھونڈو نہ ڈھونڈو تمہاری مرضی، چیز موجود، سکہ بند موجود، زندگی کی ایک ایک ادا موجود ہے۔ جب آپ کسی کو او بھائی او پانی والو، او پانی والو، او بھائی پلانے والو، او بیٹھ جاؤ بھائی، چل بیٹھ جاؤ، چلو پھر بیٹھ جاؤ، شاباش، سوا گھنٹہ دھیان سے سن لو، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ دیکھو آپ چھوٹی چھوٹی باتیں بتاتا ہوں، آپ کسی کو انگلی کے اشارے سے نہیں بلاتے تھے، پورے ہاتھ کا اشارہ کرتے، آپ دھیان میں کبھی مکے نہیں لے رہتے تھے، ہمیشہ اتنا ہاتھ اوپر اٹھاتے تھے، مجلس میں چوکڑی مار کے بیٹھتے تھے اور الٹے ہاتھ کا انگوٹھا سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی سے یوں ہی حرکت کرتے رہتے تھے، یہ آپ کی بے ساختہ حرکت تھی۔ دائیں بائیں سے کوئی بلاتا تو گردن ٹیڑھی کر کے جواب نہیں دیتے تھے، دائیں سے کوئی بلاتا، بائیں سے کوئی بلاتا یا رسول اللہ، تب ایسے کر کے ہم کی گل لے، ہم ذرا دیکھنا کتنا اہتمام ہے، پورا یوں مڑ کے پھر کہتے جی فرمائیے کیا بات، کوئی ادھر سے بلا تھا فرمائیے کیا بات ہے، کوئی ادھر سے بلا تھا فرمائیے کیا بات ہے، دو باری کرو تری باری پانڈا کٹ جاندی۔ یہ میرے محبوب کی عادات تھی، جب آپ غمگین ہوتے تھے داڑھی پکڑ کے بیٹھتے تھے، داڑھی پکڑ کے، یہ غم کی نشان، سیدھے ہاتھ سے داڑھی پکڑتے، تھوڑی دیر بعد سر پہ ہاتھ پھیرتے تھے، جب آپ خوش ہوتے تھے تو یہاں سے نور نکلتا تھا، جب آپ غصے ہوتے تھے تو یہاں ایک راگتی جو پھڑکنے لگ جاتی تھی، جب آپ کسی سے رنجیدہ ہوتے تھے تو اس سے ایسے منہ موڑ لیتے تھے، وہ بھی اس کی طرف، اپنی ذات کی وجہ سے آپ کبھی کسی پہ ناراض نہیں ہوئے، اپنی ذات کی وجہ سے کسی سے بدلہ نہیں لیا، اپنی ذات کی وجہ سے کسی پر غصے نہیں ہوئے، کوئی کمی دیکھی تو اس کی تربیت کے لیے اس سے منہ موڑا، تب ایسے منہ موڑ لے، آ وا با اشاہ، وہ ادھر بیٹھتے تو یوں کر لے، وہ ادھر بیٹھتے تو یوں کر لے۔ اور تم تو آپس میں لڑتے ہو نا چیزوں کے لیے، نہیں آپ کا کسی کے ساتھ بھی جب کوئی ہوتا تھا اعراض تو تربیت کے لیے ہوتا تھا، کبھی زندگی بھر کسی کے ساتھ آپ نے سخت کلامی نہ کی، چال آپ کی چھوٹے قدم، رفتار میں تیزی، کندھے جھکے ہوئے، گردن جھکی ہوئی، کبھی گردن اکڑائی نہیں، کبھی کندھے ایسے اکڑائے نہیں، کبھی بازو ایسے ہلا کے نہیں چلے، ہمیشہ عاجز غلاموں کی طرح آپ زمین پر چلتے تھے، لوگوں کو آگے چلاتے تھے خود پیچھے چلتے تھے، آپ کی بکریوں کے نام لکھے پڑھیں چلے جائے کہ آپ کی سیرت، اجوا، ستیا، زمزم، برقا، ورفا، اطلال، اطراف، غیثا، کمرا، یہ نو بکریاں تھیں جن کا دودھ ان میں ایمن نکال کے حضور کے گھر پہنچاتی تھی، ان میں دسواں ایک بکرا تھا جس کا نام یمن تھا، یمن، اس میں آپ کی بکری تمرا آپ کی زندگی میں مر گئی، اتنی تفصیلیں تھیں، کھانے میں آپ کو بکری کی دستی کا گوشت پسند، اور شربت میں آپ کو شہد کا شربت پسند، سبزی میں آپ کو کدو پسند تھا، کھجور میں آپ کو برنی کھجور پسند تھی جسے کوئی حاجی لے کر نہیں آتا، اور وڈ وڈ ڈو کے جا کے لے آمدن، وہ چھوٹی سی کھجور ہے برنی، سب سے سستی مدینے میں، سب سے سستی، یہ آپ کو پسند تھی، بڑے شوق سے آپ کھایا کرتے تھے. اتنی تفصیل لکھی ہے جس کی، پھر اس کو لوگ کہیں پتہ نہیں رب کہڑے کم تے راضی. ایک دفعہ آپ بیٹھے ہوئے تھے تو باورچی کھانا پکا رہے تھے، کہا نے کہا بھائی دستی نکالو، تو عرب یہ چھوٹی بوٹیاں بنا تھے پوری ران پوری دستی، تو خالی ابال کے کھاتے تھے، تو اس نے اسے نکال کے پکڑائی تھا آپ نے نہشا نہشتن، آپ ایسے دانتوں سے نوچ کے کھایا کرتے تھے. پھر آپ نے کہا دستی نکالو، تو اس نے دوسری نکال کے دے دی، پھر آپ نے اس کو کھا کے ہڈی کو ادھر پھینکا، پھر آپ نے کہا دستی نکالو، انہوں نے کہا یا رسول اللہ اب بکرے کی دو ہی ہوتی ہیں تیسری کہاں سے لاؤں، تو آپ نے کہا تیرا بھلا ہو جائے اگر میرے کہنے پر تو ہاتھ ڈال دیتا تو جب تک میں کہتا رہتا اللہ نکال نکال کے دیتا رہتا. ہاں بھائیو کبھی فرصت ہو پڑھ لینا، طویل ہے داستان میری، اب میں تمہیں سوا گھنٹے میں کیا سمجھاؤں قرآن کی عظمت، نبی کی عظمت، اور خاص طور پر جب سارے سپرنڈل تمہارے دماغ میں چکر کاٹ رہے ہوں اور دھاگا ہی دھاگا تمہارے بھس کی طرح بھرا ہوا ہو، تو تمہیں کیا سمجھ میں آئے گا کہ قرآن کی عظمت رکھتا ہے. معاف کرنا مذاقن کہہ رہا ہوں کوئی ایسے تنقید سے نہیں، محبت سے کہہ رہا ہوں. دو چیزوں کی عظمت ایک دل میں کٹھی نہیں ہو سکتی، دین کی عظمت آئے گی دنیا کی نکل جائے گی، دنیا کی آئے گی تو دین کی نکل جائے گی. تو قرآن نے ہمیں پتہ بتایا کہ موت کے بعد جہنم، تو پتہ ہی نہیں تھا مر گیا مٹی ہو گیا بس ختم. قرآن نے کہا نہیں 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 نہیں، الحاقۃ الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ، القارعۃ ما القارعۃ وما ادراک ما القارعۃ. قرآن بولا نہیں نہیں، آگے ایک زندگی ہے. کون سی زندگی؟ اذا وقعت الواقعۃ، وہ دن آئے گا آ کے رہے گا، لیس لوقعتھا کاذبہ، اسے کوئی جھٹلا نہیں سکتا، خافضۃ الرافعۃ، کوئی اس دن عزت پائیں گے کوئی ذلیل ہو جائیں گے، کئیوں کو اونچا کرے گا کئیوں کو نیچا کرے گا. وہ کب آئے گا؟ اذا رجت الارض رجا، جب زمین کب کپائے گی، وبست الجبال بسا، جب پہاڑ تھر تھرائیں گے، فکانت ہباء منبثا، اب وہ ریت بن کے اڑ جائیں گے. یہ وہ دن ہے، وہ دن ہے، اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین میں زلزلہ آئے گا، وہ اخرجت الارض اثقالها، اندر کا باہر نکل آئے گا. یہ وہ دن ہے، اذا السماء انفطرت، جس دن آسمان پھٹے گا، واذا الكواكب انتثرت، ستارے جھڑیں گے، واذا البحار فجرت، سمندر بہ پڑیں گے، اور واذا القبور بعثرت، قبریں پھٹ جائیں گی. یہ کون سا دن ہے؟ اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے گا. یہ کون سا دن ہے؟ اذا الشمس کورت، جس دن سورج بے نور ہو جائے گا. واذا النجوم انقدرت، جب ستارے گدلے ہو جائیں گے. واذا الجبال سیرت، جب پہاڑ چلا دیے جائیں گے. واذا العشار عطلت، جب جانور چھوڑ دیے جائیں گے. واذا الوحوش حشرت، جب جنگل کے جانور جمع ہو جائیں گے. او ہو یہ وہ دن ہے. واذا البحار سجرت، جب سمندروں میں آگ لگ جائے گی، سمندروں میں آگ لگے گی. یہ کون سا دن ہے؟ یہ کہاں سے آ گیا؟ فاذا برق البصر، جب آنکھیں چندیائیں گی. وخسف القمر، اور چاند بے نور ہوگا. جمع الشمس والقمر، چاند اور سورج کو باندھا جائے گا، جمع کیا جائے گا. یہ کون سا دن ہے؟ یوم تشقق السماء بالغمام، جس دن آسمان پھٹ کے بادل بنے گا. یہ کون سا دن ہے؟ فاذا نفخت الصور نفخة واحدة، جب ایک آواز آئے گی. وحملت الارض والجبال فدکتا دکتا واحدة، جب زمین آسمان کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا. فیومئذ وقعت الواقعۃ، آج وہ دن آ گیا جس کا تمہیں نبی ڈراتے تھے اور تم مذاق اڑاتے تھے. آپ ڈٹھی ویسی، آپ ویکھی ویسی، مولوی صاحب دعا کیا کرو، مولوی صاحب دعا کیا کرو. آج وہ دن آ گیا جس کو تم نے مذاق میں ٹرکھایا، جس کو تم نے کہا مولوی سے ڈراتے رہتے ہیں، مولوی سے ڈراتے رہتے ہیں. میں کوئی میں کو تمہیں اپنی طرف سے کہانی سنا رہا ہوں یا قرآن کی جس کا سنا رہا ہوں. وہ آ گیا دن، کہاں سے آ گیا؟ ما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین. کون سا دن؟ هل اتاک حدیث الغاشیہ. آپ کو پتا ہے اس دن کا جو آپ پر اس رات کی طرح چھا جائے گا؟ آپ کو معلوم ہے؟ نہیں، مجھے نہیں معلوم. تو سن لو دیوانے، اپنے اللہ سے سنو. وہ کہہ رہا وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ. اس دن کچھ چہرے تھک جائیں گے، ویران ہو جائیں گے، کالے ہو جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے. کأنما اغشت وجوہہم کأن من اللیل مظلمہ. کالی رات کی طرح تاریخ ہو جائیں گے. کچھ چہرے ایسے ہوں گے ناعمہ لسعیہا راضیہ فی جنت عالیہ لا تسمع فیہا لاغیہ فیہا عین جاریہ. کچھ چہرے پر تازہ چمکتے مسکراتے، واہے کا ہنستے مسکرا چمکتے مستبشرہ، اندر سے لڈو پھوٹتے ہوئے چہرے خوشیوں کے ساتھ، خوشیوں کے ساتھ اور کامیابیوں کے ساتھ. وہ دن آ گیا، آ گیا. اور تم کیا ہو جاؤ گے؟ وکنتم ازواجا ثلاثا. تم تین طبقوں میں تقسیم ہو جاؤ گے. اصحاب المیمنہ، ما اصحاب المیمنہ متوسط طبقہ آ گیا، متوسط لوگ. واصحاب المشأمہ، ما اصحاب المشأمہ چھوٹے درجے کے لوگ، چھوٹے درجے کے لوگ. والسابقون السابقون اولئک المقربون. وی آئی پی بڑے لوگ، فیکٹریوں والے، میلوں والے، یہاں بڑے دکاندار، درمیانے اور مزدور، ماتر چھوٹے. تو اللہ نے بھی کہا میں نے بھی تین طبقے بنائے ہیں، ایک چھوٹا طبقہ اصحاب المشمہ، ایک درمیانہ طبقہ اصحاب المیمنہ، ایک عالی شان طبقہ السابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم ثلۃ من الاولین وقلیل من الاخرین علی سرر موضونۃ متکئین علیہا متقابلین. وہ عالی شان جنت کے لوگ کون ہیں؟ جو تختوں پر بیٹھے ہوئے آمنے سامنے بیٹھ کر چہرے دیکھ رہے، جو پیچھے بیٹھے ہیں نا ان کا چہرہ بھی غائب نہیں ہوگا، پیچھے بیٹھ کر بھی ایک دوسرے کا چہرہ برابر نظر آ رہا ہوگا. یطوف علیہم ولدان مخلدون غلام ان کو گھیرے میں لے چکے ہیں. بے اقواب و اباریق و کأس من معین شراب لائی جا رہی معین کی اور سلسبیل کی، رحیق کی، تسنیم کی. لا یصدعون عنہا ولا ینزفون نہ سر میں درد نہ سر چکرائے. فاقیات مما یتخیرون پھلوں کے ڈھیر، لحم طیر مما یشتہون اور کھانوں کی قطاریں، اور حور عین کمثال اللؤلؤ المکنون شراب بھی ہو، کباب بھی ہو، عورت بھی ہو تو فتنہ تو ہو کے رہے گا. تو میرے اللہ نے کہا لا یسمعون فیہا لغوا ولا تاثیما الا قیلا سلاما سلاما. جنت وہ جگہ ہے جہاں شراب بھی ہے، کباب بھی ہے، پاک بیویاں بھی ہیں، لیکن کوئی دنگا، فساد، دھینگا، مشتی کچھ نہیں ہے. کیوں؟ کہ تیرا رب خود تمہیں پاک پوتر بنا کر تمہیں خوبصورت گھر میں بٹھا چکا ہے، اور تمہارے اندر سے غلاظت اور گندگی کو نکال چکا ہے. کھاؤ پخانا نہیں، پیو پیشاب نہیں، رہو موت نہیں، جوانی بڑھاپا نہیں ہے، محبت ہے نفرت نہیں، عروج ہے زوال نہیں، خوشی ہے غم نہیں، راحت ہے دکھ نہیں، صبح ہے شام نہیں، نہ ماضی نہ حال نہ مستقبل. وقت کا سوئچ نکال دیا جائے گا اور تیری ہر خواہش کو اعلیٰ سے اعلیٰ درجے پر اللہ پورا کرتا چلا جائے گا. ایمان والی مومن عورت کو جنت کی لڑکی سے بھی 70,000 گنا زیادہ اللہ تعالیٰ حسن و جمال عطا فرمائے گا. یہ سارا کون لوگ ہیں؟ اصحاب وی آئی پی، اوپر کے لوگ، اوپر کے لوگ. درمیانی لوگ کون ہیں؟ اصحاب المیمنہ، ما اصحاب المیمنہ یہ کون ہیں؟ اصحاب الیمین، ما اصحاب الیمین یہ کون ہیں؟ فی صدر مخبوط و طلح ممدود و ظل ممدود و ماء مسکوب. ان کے لیے پھل طے بس ہے، کیلے طے بس ہے، بیر ان کے لیے خوبصورت، سائے لمبے پھیلے ہوئے، پانی بہتے ہوئے، پرندے اڑتے ہوئے، جان بھرے ہوئے، تخت سجے ہوئے، غلام کھڑے ہوئے، کشتیاں بھری ہوئی اور جان بھرے ہوئے، مینا ساگر بھرے ہوئے اور غلام صف میں قطار اندر قطار کھڑے ہوئے، اوپر پوشے پکے ہوئے، جھکے ہوئے، نہریں ابلتی ہوئی، چشمے بہتے ہوئے، فوارہ مارتے ہوئے. اور اس کے ساتھ کیا ہے؟ تمہارے ساتھ خوبصورت جنت کی لڑکیاں جنہیں اللہ تعالیٰ نے کمارا بنا کے تمہارے دائیں بائیں بٹھا دیا. یہ اصحاب الیمین میڈیا کر لوگ ہیں، میڈیا کر لوگ. جنت میں تین درجے ہیں، ایک چھوٹا، ایک درمیانہ، ایک بہت بڑا. جو چھوٹے درجے والے ہیں وہ یشربون من کاس کان مزاجہا کافورا وہ خود جنت کی شراب ڈالیں گے اور نوش کریں گے. اس سے اوپر درجہ ہے درمیانے درجے کے لوگ, ان کو یسقون فیہا کأساً کان مزاجہا زنجبیلا, ان کو فرشتے غلام نوکر بیویاں ڈال کے پلائیں گے اور پیش کریں گی. ایک اس سے اعلیٰ درجہ وی وی آئی پی, ان کے لیے اللہ ساقی بن کر آئے گا. وسقاہم ربہم شراباً طہورا, انہیں اللہ خود پلانے والا بن جائے گا. یہ خبر قرآن لے کر آیا, قرآن نہ تو ہم جاتے دو جمع دو چار کتنی رکھو گا. میرے بھائیو ایک مثال دوں آپ کو, بڑے سے بڑا عدد لاؤ اس کو صفر سے ضرب دو تو کیا ہوگا؟ ادریس کی ساری کیمیکل ضرب صفر, کیا ہوگا؟ صفر. سارے فیصلہ بازیوں کی ملیں فیکٹریاں اور سارا پیسہ ضرب صفر, نتیجہ صفر. وہ دنیا کے ورلڈ بینک کی ساری دولت ضرب صفر, نتیجہ صفر. آئے ہے ساری زندگی کی کمائی ضرب موت, نتیجہ صفر. ساری زندگی کا دھن دولت اقتدار ضرب موت, نتیجہ صفر. عروج بلندیاں فضائیں ہوائیں مال ملک زر مال دھن دولت ضرب موت, نتیجہ صفر. تو صفر کے پیچھے بھاگتے ہو, چلو بھاگو نہیں, جاگنگ کرو, مارننگ واک کرو, جو جاتے ہو کمپنی باغ میں کرتے ہو نا, دنیا ایسے کماؤ جیسے وہ کمپنی باغ والے جاگنگ کر رہے ہوتے ہیں. نہ آگے جانے والے کا غم, نہ پیچھے رہنے والے کی فکر کہ مجھ سے آگے نہ نکل جائے, اور وہ آگے بڑھ گئے تو کیسے پکڑوں. ہاں ہاں, دنیا کے لیے اس طرح کماؤ, اور آخرت کے لیے ٹریک پہ چڑھو, دوڑ لگاؤ, بھاگو, آگے نکلو. کیونکہ جنت کی دوڑ لگانے سے محبت پیدا ہوتی ہے, اور دنیا کی دوڑ لگانے سے نفرتیں پیدا ہوتی ہیں, بھائی بھائی کا دشمن بن جاتا ہے. تو اللہ نے کہا جنت کی دوڑ لگاؤ اور دنیا کی جاگنگ کرو. جاگنگ, کوئی آگے نکل جائے ٹھیک ہے, کوئی پیچھے رہ جائے ٹھیک ہے, تم اپنی چال چلو, اپنی چال. اور پھر جنت کی دوڑ, یہ تو قرآن آ گیا نا, سارعوا صادقوا تنافس بلکہ تنافس. اور حدیث سنو, الہ المشمر للجنہ, کوئی ہے جنت کا چاہنے والا؟ اصل مفہوم تو یہ ہے, کوئی ہے جنت کا چاہنے والا, لیکن اس کو حضور نے بیان کیسے کیا ہے؟ الہ المشمر. مشمر کیسے کہتے ہیں مجھے دیکھ لو, آستینیں چڑھ دیں چولہے کی, ایسے کر کے استری بانے خراب ہوگئے تو میں پوری تصویر بھی ہوں, چولہے کی ایسے گانٹھ لگائی ہے نی, اور پھر یوں کر کے کھڑا ہو گیا. یہ دوڑنے کی ساری پوزیشن ہے نا, اس کو عربی میں کہتے ہیں مشمر. تو میرا نبی کہہ رہا ہے کوئی ہے جنت کی ایسی دوڑ لگانے والا؟ اب تم کہتے ہو جی نماز کا پڑھنے ہور کی کری, ہیک میل ہور کا لاون دو پیچھے مڑ توبہ کر لکھا. تو اللہ تعالیٰ کمائی سے نہیں روکتا, کہتا حد میں چلو, حد میں. دیکھو نا موٹر تمہاری اپنی نہیں, بالکل پیسہ تم نے خرچ کیا, گاڑی تمہاری اپنی, دھرتی پاکستان تمہارا اپنا, اور حکومت کہتی ہے 120 سے آگے جاؤ گے تو جرمانہ کریں گے, خبردار. اور تم صرف 700 کے ڈر سے نہ 120 سے گاڑی رکھتے ہو, تو حکومت آپ کو چلنے سے تو نہیں روک رہی نا, اور تیز چلنے سے بھی نہیں روک رہی. چل اوور اسپیڈ نہ ہو ورنہ الٹ کے برباد ہو جاؤ گے. یہی اللہ کہہ رہا ہے کہ دوڑوں پر اوور اسپیڈنگ نہ کرو ورنہ برباد ہو جاؤ گے. 700 کا ڈر تو ہے تو بھی تو جانا ہے, تو جہنم کے ڈر سے کوئی بھی تو نہیں جو اپنی گاڑی کو کنٹرول کر کے چلے. کنٹرول کر کے چلو, دنیا کماؤ پر کنٹرول کر کے چلو. بچوں کو وقت دو, بیویوں کو وقت دو, ماں کو وقت دو, باپ کو وقت دو, کوئی لمٹ تو کرو بھائی. اچھو گے نا کاروبار نہیں کرنا, ایسی ہو گیا ایسی کر لے, ایسی کر لے, ایسی کر لے, تحصیل جا کے قبر جا کے. کہیں تو لمٹ لگاؤ کہ اس سے آگے میں نے کام نہیں کرنا. اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا, راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا. جب کاروبار بڑھاتے جاؤ گے تو میں بچوں کے بھی نہیں رہو گے. کہتے ہمیں یہ بچے چھوڑ کے گھر سے چلے جاتے ہیں, ہم سے زیادہ تو تم لوگوں نے بچوں کو چھوڑا ہوگا. ہفتوں گزر جاتے ہیں تم اپنے بیٹوں کے ساتھ بیٹھ کر ان کو قبر حشر آخرت نہیں سمجھاتے ہو. ایک گھر میں رہنے کا مطلب تو نہیں کہ بچوں کے ساتھ ہیں, نہیں تمہاری ان کے ساتھ کانفرنس ہے, کمپنی ہے. جس گھر میں ٹی وی ہے اس گھر کے ماں باپ بچوں کو وقت نہیں دے سکتے. میرے چھوٹے بھائی کے گھر میں ٹی وی تھا, میں جب جب نہیں میں کہا کٹ دے کی مصیبت تو کر رکھی ہوئی. اچھا اچھا اچھا, جب والدہ کا انتقال ہوا 2001 میں تو اس کو جھٹکا لگا تو پھر اس نے نکال دیا. تو اس کی بیوی نے مجھ سے کہا جس دن گھر سے ٹی وی نکلا ہے اس دن کے بعد ہم نے بچوں کے ساتھ بیٹھنا شروع کیا ہے, ورنہ ہمیں کچھ پتہ نہیں تھا ہمارے بچے کیا کر رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں. تو جس گھر میں ٹی وی ہے اس گھر کے ماں باپ بچوں کے نہیں ہیں, نہ بچے ماں باپ کے ہیں نہ ماں باپ بچوں کے ہیں. پھر دوسری مصیبت یہ ہے تمہارے سارے کاروبار ادھار پہ چلتے ہیں, ادھار لیتے ہو ادھار دیتے ہو, جس نے لینا بھی ہو دینا بھی ہو وہ تو گھر آ کے بھی گھر نہیں ہوتا, چونکہ لینے دینے والے دے نہیں رہے, لینے والے سر پہ چڑھے ہوئے ہیں. تو یہ بچوں کو کیا سمجھائے گا, وہ تو پہلے اس کا سر پھٹ رہا ہے, نہ بیوی چنگی لگے نہ وہ بھی چنگی لگے. جو میں نے پرسوں بیان کیا وہاں کچہری بازار, میں نے کہا دیکھو یا ادھار دینا بند کرو یا گالی نکالنا بند کرو, لالچ میں ادھار پر کاروبار کرتے ہو پھر وہاں سے واپسی نہیں ہوتی, کسی کو ماں کی گالی دیتے ہو کسی کو بہن کی گالی دیتی ہو, کبھی منشی کی بےزتی کرتے ہو کبھی ان کی بےزتی کرتے ہو, یا ادھار بند کر دو یا پھر حوصلے بڑے کرو. مسلمان کو گالی دینا یہ سات زمین آسمان کو آگ لگانے سے بڑا جرم اور بڑا نقصان ہے. بیت اللہ کو توڑ دینا چھوٹا گناہ ہے اور مسلمان کو گالی دینا بڑا گناہ ہے. تم 400,000 کے پیچھے اس کی ماں نہ چھوڑتے ہو نہ بہن چھوڑتے ہو, نہ دو کس نے کہا تھا ادھار دو, اگر دیا ہے تو پھر حوصلہ پیدا کرو. اگر اس کو ماں بہن کی تم نے گالی نکال دی, تم نے 10 خرب بھی لینا ہے نا تو اللہ کی نظر میں تم بڑے مجرم ہو, وہ چھوٹا مجرم ہے کہ ماں کی قیمت 10 خرب نہیں ہے, بیٹی کی قیمت 10 خرب نہیں ہے, بہن کی قیمت کائنات نہیں ہے. رشتوں کو اتنا ذلیل نہ کرو کہ 100 روپے 10 روپے 1,00,000 کے پیچھے تم نہ ماں چھوڑتے نہ بہن چھوڑتے. یا ادھار دینا بند کرو یا ظرف بڑے کرو. تو جس نے ادھار دینا بھی ہو لینا بھی ہو تو گھر آ کے بھی گھر کا نہیں ہوتا, اور تھوڑا نفع کما لو بھائی کبھی پھر اگلے دے جائیں گے ہمارے گاہ ٹوٹ جائیں. اچھا تھا پر ہم نہیں دیں گے تو اگلے دے دیں گے, پھر ہمارے گاہ ٹوٹ جائیں گے پھر کیا ہوگا. تو اللہ سائیں گے ہے تو اللہ کو نیند آ گئی ہے. ما کان ربک نسیا لا تأخذه سنة ولا نوم آواز سگا کم نہ کو نظر اس کے گدا. کیا میرا رب سو گیا ہے تو اس کے خزانوں میں کمی آ گئی ہے کہ ہم ادھار نہیں دیں گے دوسری پارٹیاں دیں گے ہمارے گاؤں ٹوٹ جائیں گے. ایسا اندر شرک بھرا ہوا ہے کہ اللہ کا رب ہونا ہی ذہنوں سے نکل گیا. اللہ سے اعتماد کرو, وتوکل علی الحی الذی لا یموت, اس زندہ پہ بھروسہ کر جو مرتا نہیں. میں کب کہہ رہا ہوں ادھار نہ دو, دو بے شک دو لیکن پھر ظرف پیدا کرو, پھر نہ ملے تو گالی مت دو کسی. گھر بیٹھی ماؤں بیٹیوں کو ذلیل نہ کرو, یا پھر سارے بازار کو لاؤ نقد پہ لاؤ تاکہ تم بھی آرام سے سو اگلا بھی آرام سے سوئے, کیونکہ لالچ ہے ہوس ہے لینے والا کے پاس پیسے تھوڑے ہیں وہ کاروبار زیادہ کرنا چاہتا. اناس والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ غنی کر دیتا ہے ورنہ تو کوئی حد ہی نہیں, کہاں جا کے رکے گا. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے تاجر تھے, جب ان کا انتقال ہوا تو 3,10,20,00,000 دینار سونے کے سکے انہوں نے ترکے میں چھوڑے، 1,000 گھوڑے، 10,000 بکریاں، 1,000 اونٹ اور سونے کی اینٹیں ٹائلیں الگ. وہ فرمایا کرتے تھے میں نے کبھی ادھار نہ بیچا نہ ادھار خریدا، نقد خریدا نقد بیچا. دوسرا اصول، کبھی سودے کو رکھ کے نہیں بیچا کہ آج 4 آنے بڑھ گئے کل 8 آنے بڑھ جائیں گے پھر بیچ دوں گا، اگر مجھے 1 پیسے کا بھی نفع ملا تو میں نے فوراً بیچ دیا. رکھا نہیں کہ کل بڑھ جائے گا پھر بیچوں گا، زیادہ ہو جائے گا پھر بیچوں گا، اور میرے سودے میں کوئی عیب آیا تو میں نے بتا کے دیکھا کہ بھائی اس میں یہ عیب ہے، لینا تو لے لو نہیں لینا تو نہ. تو بھائیو بازار کی ایک زندگی ہے جو اللہ کا نبی ہمیں سمجھا کے گیا ہے، تو دوڑ جنت کی لگاؤ، دوڑ آخرت کی لگاؤ. دنیا میں چلو جوگنگ کی طرح، آخرت میں چلو ٹریک پہ دوڑنے والے کی طرح. یہ بھی قرآن نہ ہوتا تو ہمیں کہاں پتہ چلتا تھا کہ موت کے بعد ایک زندگی ہے. پھر اللہ نے ہمارے بھاگ جگہ ہمیں قرآن دے دیا نا، ہمیں قرآن والا بنا دیا اور اس کو آسان کر کے سینے میں اتار دیا. چھوٹے چھوٹے بچے قرآن کے حافظ ہو رہے ہیں، کتنا بڑا ہم پہ احسان کیا اللہ تعالیٰ نے. پھر اللہ تعالیٰ کے نبی نے اس پر ہمیں عزت بخشی، اللہ نے اعزاز بخشا، جس میں اللہ کے نبی نے کہا ان فی الجنت نہرا اسمہ ریان علیہ مدینۃ من مرجان لہ 70,000 باب من ذہب و فضہ لحامل القرآن. جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام ریان ہے، اس پہ ایک شہر ہے جو مرجان سے بنا ہے، اس کے 70,000 سونے چاندی کے دروازے ہیں جو حافظ قرآن کو دیا جائے گا. کتنی بڑی دولت. پھر آپ نے فرمایا جب وہ اپنے محل میں بیٹھے گا نا تو پہلا دروازہ کھلے گا، اس میں سے 70,000 فرشتہ اندر آ کر کہے گا السلام علیکم گارڈ آف آنر، اور ہر فرشتہ ایک تحفہ پیش کرے گا. پھر وہ چلے جائیں گے، دوسرا دروازہ کھلے گا، اس سے دگنے 1,40,000 کہیں گے السلام علیکم اور اتنے تحفے. پھر تیسرا دروازہ کھلے گا تو 2,80,000 السلام علیکم پھر اتنے تحفے. پھر اگلا دروازہ کھلے گا 5,60,000 السلام علیکم پھر اتنے تحفے. آخری دروازے سے کتنے داخل ہوں گے؟ 4,90,00,000 فرشتہ داخل ہو کر اسے گارڈ آف آنر پیش کرے گا اور اتنے تحفے اسے پیش کرے گا کہ یہ آپ کے حفظ کا بدلہ ہے. تو میرے بھائی اللہ نے ہم پہ کتنا کرم کیا. پھر ہمیں نماز میں پڑھنے والا قرآن دے دیا. پہلی قومیں نماز میں کچھ نہیں پڑھتی تھی، صرف ذکر تسبیح سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن دیا کہ پڑھو پڑھو. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشاء کی نماز کے بعد وتر پڑھنے لگے، 1 رکعت میں سارا قرآن پڑھ دیا، 1 رکعت کا سارا قرآن 1 رکعت. ہم نے تو قلو اللہ کا ٹھیکا جو ہے نا ہر رکعت قلو اللہ پڑھ کے ٹرکا چھوڑے، پہلی رکعت بھی قلو اللہ، دوسری بھی قلو اللہ، تیسری بھی قلو اللہ، چوتھی بھی قلو اللہ، تے دعائے قنوت دی جگہ بھی قلو اللہ. اے نویں 5 روپے ٹھوکی ہوئی. کیا عجیب لوگ ہیں، ہر رکعت میں قلو اللہ. ایک ہی سورت کو 4 رکعت میں پڑھنا مکروہ ہے. تو 4 سورتیں تو یاد کر لو کہ کم از کم 4 الگ پڑھ سکو. تو بھائیو اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ نے ہمیں قرآن والا بنایا. ہم اس امت میں سے ہیں، ہم اس نبی کی امت ہیں جسے قرآن ملا، محکم کتاب، محفوظ کتاب، موجود کتاب، زیر و زبر کی تبدیلی سے پاک کتاب، جس نے زندگی کے آداب بتائے، زندگی کے طریقے سلیقے بتائے، بازار کی زندگی سمجھائی. احل اللہ البیع وحرم الربا، اقیم الوزن بالقسط ولا تخسر المیزان، لین دین کے طریقے سمجھائے. ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود اذا تداینتم بدین الى اجل مسمى فاقبضوا. عدالتوں کو قانون بتایا، طریقہ سمجھایا. لا یجرمنکم شنعان قوم الا الا تعدلوا اعدلوا. وکیلوں کو طریقہ سمجھایا. لا تکن للخائنین خصیما، ذمہ داروں کو طریقہ سمجھایا. آتوا حقہ یوم حصادہ، اور حکمرانوں کو طریقہ سمجھایا. فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الہوا، اور غریبوں کو طریقہ سمجھایا لا یسألون الناس الحافا، مالداروں کو طریقہ سمجھایا الذین ينفقون فی السراء والضراء، عورتوں کو طریقہ سمجھایا وقرن فی بیوتکن، گھروں میں پابند ہو کر رہو، ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولى، زیب و زینت کر کے باہر مت نکلو، تمہاری زیب و زینت خاوند کے لیے ہے، محرم کے لیے ہے، غیر محرم کے لیے نہیں ہے. کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، نظر کیسے استعمال کرنی ہے طریقہ سمجھایا، نظریں جھکاؤ. کل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، عورتوں سے کہو نظریں جھکائیں، نظروں کو پست کریں. پردے کا طریقہ سمجھایا یدنین علی الا یہاں لا، ہماری مصیبت یہ ہے کہ ہم ترجمے پڑھ کے مفتی بن جاتے اور ترجمے سے کہاں کوئی بات سمجھ میں آتی ہے. ترجمہ تو صرف قریب کرنے کے لیے ہے، واضح کرنے کے لیے خود لغت کو سیکھنا پڑتا ہے، خود زبان سیکھنی پڑتی ہے. اللہ یعنی جو لفظ اللہ ہے، ساری عورت کو ایسے چادر کے اندر چھپانے کے لیے آیا ہے. ماں باپ کا حق سمجھایا وبالوالدین احسانا، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، خبردار ماں باپ کیا جو اف بھی نہ کرنا. اف اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے ماں باپ کو دکھ دیا اس سے اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، زمین آسمان کی لعنت، نہ اس کی نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ حج قبول ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ماؤں کو غراتے ہیں اور باپ کے آگے بھونکتے ہیں کتے کی طرح. تینوں کی پتا تو انہیں بدھی ہو کے بولنی ہے میرے ابو، اور ان کانوں سے سنا ہے تو میرے واسطے کیتا کی ہے، پتر پیو نو میں پوچھا میں اپنے کنہ نال سنا تو آج تک میرے واسطے کیتا کی ہے. اور اے ظالم، اگر یہ جزا سزا کا جہان ہوتا تو زمین پھٹ کے تجھے نگل چکی ہوتی. اللہ کے نبی کا فرمان ہے سارے گناہوں کی سزا موت کے بعد ہے، ایک گناہ کی سزا مرنے سے پہلے بھگتے گا، اور وہ ماں باپ کی نافرمانی ہے. پر ماؤں کا مقام کون سمجھائے، باپ کا مقام کون سمجھائے؟ اندازہ لگاؤ. ہمارے نبی جنت میں گئے کوئی ایک دفعہ تو نہیں، ایک تو معراج ہونا جسم کے ساتھ، اس کے علاوہ روح کے معراج تو پتہ نہیں کتنے ہزاروں ہوئے. تو آپ جنت میں گئے تو آپ نے نعمان بن حارثہ کی قرآن کی تلاوت سنی، تو آپ نے کہا یہ کون تلاوت کر رہا تھا؟ یہ نعمان ہے، وہ تو مدینے میں تلاوت جنت میں. کہا جی ماں کا فرما بردار ہے، اس کی نیکی نے اس کی آواز کو جنت میں پہنچا دیا. تو یہ نوجوان ماؤں کو ذلیل کر کے آٹھ آٹھ آنسو رلاتے ہیں، ان سے کہتے ہیں تو نے میرے مستقبل کے لیے کیا کیا ہے؟ ارے ظالم، ان کے پاؤں دھو کے پی تو تبھی تو تیرا مستقبل بنے گا. جن کو رول رہے ہو، جن کو ذلیل کر رہے ہو، انہیں کی دعاؤں سے تو تیرا مستقبل بنے گا، انہیں کی دعاؤں سے تو تیری زندگی روشن ہوگی. جب ان کی ہائے نکلے گی، ان کے آنسو نکلیں گے، تو تیری عقل کیا کام دے گی؟ چلو تو نے مال ملک کما بھی لیا تو اللہ کی نظر میں سب سے بدترین اور ذلیل ہو کر اٹھے گا جس نے ماں باپ کو دکھ دیا. کیا بتاؤں، موسیٰ علیہ السلام کہنے کے یا اللہ میرا ساتھی تو بتا جنت میں کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا فلاں کسائی تیرا ساتھی ہے. موسیٰ علیہ السلام چکر میں آ گئے ہیں، کسائی میرا ساتھی کی میں بن گئے. اب کوئی ولی غوث کو تب ابدال میرا ساتھی ہوں گا، فلاں کسائی تیرا ساتھی ہے. موسیٰ علیہ السلام گئے بازار میں، جیسا تو کسائی اپنے پفلہ مارتے بیٹھا گوشت بھیجی جی اندر. شام ہوئی، اس نے گوشت کا پارچہ تھیلے میں ڈالا چل دیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھائی تیرے ساتھ آ جاؤں؟ اسے نہیں پتا یہ موسیٰ. ہاں جی آ جاؤ. ساتھ لے لیے، گھر گئے. وہ دیکھو یہ کرتا کیا ہے، میں جا کے گوشت پکایا، گل کے گل گلایا، روٹی پکائی، گوشت پکایا. ایک بڑھیا روئی کے گالی کی طرح لیٹی تھی، اس کو سے اٹھا کر اپنے کندھے کا سہارا دیا، پھر نوالے بنا بنا کے اس کے منہ میں ڈالتا رہا، کھلاتا رہا اور اس کا منہ صاف کیا. تو اس نے اس کو دعا دی، پھر اس کو لٹا دیا. تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا بھائی یہ کون ہے؟ کہا جی میری ماں ہے، ضعیف ہو گئی ہے، اس کی میں خدمت کر کے جاتا ہوں، جب واپس آتا ہوں تو پھر پہلے اس کی خدمت کرتا ہوں، پھر باقی کام کرتا ہوں. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ کیا کہہ رہی تھی؟ کہنے کا کیا کہہ رہی تھی، پاگل ماں ہے، جب خدمت کرتا ہوں تو کہتی اللہ تجھے موسیٰ کا ساتھی بنا. میں کتھے تھے موسیٰ کتھے کہتی اللہ تجھے موسیٰ کا ساتھی بنا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا مبارک ہو، تیری ماں نے تجھے پہنچا دیا وہاں تک جو اللہ سے مانگتی ہے. کیسے بدبخت ہیں جو ماؤں کو رلاتے ہیں. یہ مقام تو قرآن نے بتانا تھا، قرآن تو پڑھا نہیں، قرآن تو سیکھا نہیں. ہاں ایک بدو نے ماں کو طواف کرایا کندھے پہ بٹھا کر، تھک گیا تو عبداللہ بن عمر بیٹھے تھے, کہنے لگا کیوں جی میں نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ تو عبداللہ بن عمر نے فرمایا تیری ماں نے تجھے پالتے ہوئے تھک تھک کے جو کروڑوں سانس لیے تھے بدھو, ابھی اس میں سے ایک سانس کا حق ادا نہیں ہوا. بھول گئے ہو جب تیرا پیشاب دھوتی تھی پکانے دھوتی تھی, اب کہتے ہو تم تو ہو ہی بے عقل, تمہیں تو سمجھ کوئی نہیں. ماں باپ کو اپنے تابع بنانا چاہتے ہیں, خود ماں باپ کے تابع نہیں ہونا چاہتے, ماں باپ کو اپنے تابع بنانا چاہتے. میرا اللہ کہتا ہے کافر بھی ہوں تو ادب کرو, گستاخی نہ کرو, اطاعت نہ کرو, پر بے ادبی کافر کی بھی نہ کرنا. وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. وہ چونکہ کافر ہیں مجھے نہیں جانتے, اگر تمہیں کفر کی بات کہیں تو اطاعت نہ کرنا پر بے ادبی پھر بھی نہ کرنا. کافر ماں کی بے ادبی سے روکا, یہ مسلمان ماں کو ذلیل کرتے ہیں بدبخت. جس چیز نے سمجھانا تھا وہ تو پڑھائی نہیں, او لیول اے لیول, سارے مالداروں نے بخار چڑھا, او لیول اے لیول, پتہ نہیں ہے کی بلا ہے, او لیول اے لیول. میں اس سے روک نہیں رہا ہوں, جو بخار چڑھا اس سے روک رہا ہوں, ان کا ایمان تو بناؤ, ان کے اخلاق تو بناؤ. ایک نماز چھوڑ دی اس نے او اے لیول میں, تو تیرے پلے کی رہ گیا. کتنا بڑا نقصان کر گیا, کیسے ظالم ماں باپ ہیں جو اپنے ہاتھوں سے اولاد کو غفلت کی دنیا میں دھکے دے کر پر خوش ہو کے بیٹھے ہوتے ہیں. کیونکہ قرآن نہ ہوتا تو ہمیں کیا پتا تھا ماں کیا اور باپ کیا ہے. بھائیو یہ سیکھو, سیکھو معاشرت کی زندگی جیسی قرآن نے بتائی ہے کوئی نہیں بتا سکتا, جیسی اللہ کے نبی نے بتائی کوئی نہیں بتا سکتا. اپنے تو جہاد میں جانے والے کو واپس دے جا, چلو چلو جاؤ ماں باپ کی خدمت کرو, یہی تیرا جہاد ہے. اویس کرنی کو آنے نہ دیا, نہیں ماں کی خدمت کر. پھر آپ نے فرمایا تم میں ایک آدمی آئے گا یمن سے, لمبے قد کا کالے رنگ کا, اس سے دعا کروانا, اس کی دعا سے میری آدھی امت بخشی جائے گی. یہ ماؤں کو رول رہے ہیں. جبرائیل نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ کہا اللہ کو پتا کب آئے گی, مجھے کیا پتا, کہا اچھا کوئی نشانی تو بتا دیں. تو آپ نے کہا جب اولادیں ماؤں سے نوکر جیسا سلوک کریں تو پھر سمجھنا قیامت آ رہی ہے. بھائیو یہ وہ چیزیں ہیں جو سیکھنے کی ہیں, جو سمجھانے کی ہیں, جو سمجھنے کی ہیں. دیکھو میرے بھائیو, چیزوں سے گھروں میں سکون نہیں آتا, اچھے اخلاق سے گھروں میں سکون آتا ہے. زندگی کی راحت اچھے اخلاق سے ہے. میاں بیوی میں اخلاق ہوں تو جھونپڑے میں بھی زندگی گزر جائے. بیوی بھی بد زبان ہو, خامد بد اخلاق ہو تو محل میں بھی زندگی کو آگ لگ جائے. اولاد نا فرمان ہو تو تھوڑی بھی مصیبت ہے. کم بچے خوشحال کرانا, کیسے پاگل بنا رہے ہمیں یہ لوگ, کم بچے خوشحال کرانا. میں کہتا ہوں کم اور ہوں نافرمان تو خوش ہو جاؤ گے, خوش ہو جاؤ گے. کم بچے, چھوٹا خاندان, زندگی آسان ہوئے ہپ کو تو ہوئے سب تو زندگی آسان ہو جائے گی. کتنا بڑا دھوکہ ہے جو ہمیں دیا جا رہا ہے. وہ اگر بچے نیک ہیں تو زندگی آسان ہے, چاہے ایک ہو چاہے دس ہوں. ترکستان میں جس عورت کے دس بچے ہوتے تھے اس کو خانم کا لقب دیا جاتا تھا. یہ ہمارے پڑھے لکھے اس چکر میں آ گیا. 1799 میں انگلینڈ میں ایک شخص کا اس نام تھا مال تھوس, اس نے یہ نظریہ پیش کیا تھا. آبادی بڑھ رہی ہے, روٹی کم پڑ جائے گی, وہ تو اللہ کو جانتا نہیں تھا. وہ تو ٹھیک کہہ رہا ہے, جو تو اللہ کو جانتا نہیں. ہم تو اللہ کو جانتے ہیں پھر کہتے ہیں آبادی بڑھ رہی روٹی کم ہو رہی. آبادی کی وجہ سے روٹی نہیں کم ہو رہی, سودی نظام کی وجہ سے روٹی کی تنگی ہے. سودی نظام نہ ہو, ستا نہ ہو, جوا نہ ہو اور سود نہ ہو تو 15 کروڑ کے 15 ارب بھی ہوں تو سب خوشحال ہو کے روٹی کھائیں گے. پر اگر جوا, ستا اور سود ہے تو 15 کروڑ کے 15 لاکھ بھی ہوں گے تو بھوکے ہوں گے. ہماری تنگ دستی کا تعلق آبادی سے نہیں, سودی کاروبار سے ہے, سٹے سے, جوئے سے, غلط کاروبار سے ہے. اولاد کا نیک ہونا تو راحت, جتنے زیادہ اتنی راحت. صدقہ جاریہ, صدقہ جاریہ. تو ایک ہو پہلے مر گیا پھر ہوتا نہیں. میرا دوست تھا, یعنی میاں عبداللہ مرحوم, یہ عبداللہ پور والا, اس کا نواسا اور میں, ہم گورنمنٹ کالج لاہور میں کٹھے پڑھتے تھے. ایک ہی تھا ماں باپ, ایک بہن ایک بیٹا. تو میری اس کی ملاقات ہوئی کوئی 22 سال کے بعد. مجھے کسی نے بتایا آپ کا کلاس فیلو ہے, وہ اسلام آباد میں, اور بڑا اس کا عجیب حال ہے, برا حال ہے, یہ ہے وہ ہے, آپ اس سے ملاقات کریں. وہ ایک الگ داستان ہے. میری اس سے ملاقات ہوئی, اتنی بری حالت میں تھا میں آپ کو بتا نہیں سکتا. وہ پرانی دوستی کے واسطے ناطے نکالتے 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 اللہ نے اس کو ہر چیز سے نکال لیا, ہر گندگی سے اس کو نکال لیا, اور پھر وہ اچانک ایک ایکسیڈنٹ میں وہ مر گیا. تو میں گیا اس کے جنازے میں, تو میں گھر پہنچا تو اس کی والدہ کو پتا چلا میں بیٹھوں, تو اس مجھے اندر بلوا لی. میاں عبداللہ مرحوم کی بیٹی, وہ کہنے لگی بیٹا میرا بیٹا کہا کرتا تھا میرا ایک ہی یار ہے طارق جمیل, جس کے ذریعے سے مجھے روشنی ملی, ورنہ میں تو گندگی میں تھا, اندھیرے میں تھا. دیکھو آج ہمیں برباد کر کے چلا گیا. میں نے اپنے خاندان سے کتنا کہا تھا کہ یہ احتیاطیں ہلاکت اور بربادی ہیں, جتنے بچے ہوں گے اتنے اچھے, اتنی زیادہ رونق ہوگی. وہ کہیں نہیں نہیں بس بچے دو ہی اچھے. اب دیکھو ساڈا بوٹا پٹ کے لگا گیا. وہ ایسا صدمہ آیا ان پر کہ ایک مہینے کے بعد دونوں میاں بیوی سوئے سوئے سو گئے ہمیشہ. اور ان کا گھر ویران پڑا ہوا ہے, کوئی بارش نہ رہا. اسلام آباد کی جائیداد, لاہور کی جائیداد. وہ بیٹی ایسی دل برداشتہ ہوئی, وہ پاکستان چھوڑ کے آسٹریلیا چلی گئی. حضرت علی سے کسی نے پوچھا حسن کیسا ہے آپ کا بیٹا, تو آپ نے فرمایا جب رات کو چلتا ہوں تو میرے آگے چلتا ہے, تو چھپا دشمن وار کرے تو اس پر آئے میرے اوپر نہ آئے, دن میں چلوں تو میرے پیچھے چلتا ہے, کہ دشمن دن میں تو پیچھے سے وار کرتا ہے, آگے تو میں خود دیکھتا ہوں, تو میرے اوپر آئے میرے باپ پر نہ آئے, جب گھر میں بیٹھتا ہوں تو چھت پہ نہیں چڑھتا کہ باپ سے اوپر نہ ہو جاؤں, کھانے میں میرے ساتھ بیٹھتا ہے تو جب میں گوشت کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہوں تو اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیتا ہے کہ پتہ نہیں کون سی بوٹی میرے باپ کو پسند ہے, جب روٹی کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہوں تو اپنے ہاتھ کو پیچھے کر لیتا ہے کہ پتہ نہیں کون سا نوالا میرے باپ کو پسند ہے, یہ میرا بیٹا حسن ہے. ایسے 50 بھی ہوں تو نعمت ہے. تو ماں باپ کو بھی حق سمجھایا, اولاد کو بھی حق سمجھایا, یہ زندگی اب ختم ہو چکی ہے. بیوی کو حق سمجھایا, خاند کو حق سمجھایا. آپ کا سب سے بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک. بہت سے لوگ باہر بڑے ملنسار, اندر جاتے بدتمیزی کی انتہا کر دیتے, بد اخلاقی کی انتہا کر دیتے, جیسے اس کو کسی ماں نے جنا نہیں. اپنے ماں باپ کی کہتے ہیں خدمت کر, ان کے آگے چوں بھی نہ کر, اور بیوی کے ماں باپ کو ذلیل و خوار کر کے رکھ دیتے, حالانکہ اس کی بیوی کی ذمہ نہیں اس کے ماں باپ کی خدمت کرنا. بیوی کے ذمہ تو خاوند کی خدمت ہے, خاوند کے ماں باپ کی خدمت بیوی کے ذمہ نہیں ہے. وہ کرے تو اس کی نیکی ہے, اسے مجبور نہیں کیا جا سکتا. تو بیویوں کو ذلیل کر دیتے, تو میری ماں جگہ بھولی گئی, اور اس کی ماں کو تار تار کر دیتے. یہ معاشرت کی چیزیں میں اس لیے کھپتا ہوں کہ ان کو کوئی سناتا نہیں, ان کو کوئی بتاتا نہیں ہے. کوئی ایک رواج ہے اس میں چل رہے ہیں, چل رہے ہیں, چل رہے ہیں. اب میں تھوڑا سا ادب کا ٹھڑک بھی ہے نا مجھے, میں الگ سے وہ بھی پڑھتا رہتا ہوں. احسان دانش کی میں پڑھ رہا تھا جہان دانش, تو اس نے لکھا جب میری ماں بیمار ہوئی تو میں نے اپنی بیوی کو ہاتھ بھی نہیں لگانے دیا کہ یہ سرمایہ میرا ہے, میں ہی اس کی خدمت کروں گا. کہ میں نے اپنی بیوی کو اس کے قریب نہیں آنے, نہیں 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 یہ دولت میری ہے, میں تجھے نہیں اس میں شریک کر سکتا. کب اس کا پیشاب پتا ہوتا تھا, سردیوں میں تہجد میں اٹھتا تھا، دو میل دور نہر تھی، وہاں جا کر اس کا بستر دھو کے صاف کر کے لا کے بچھاتا تھا، اور گرمیوں میں جب دوپہر کی تیز دھوپ ہوتی تھی تو میں جا کر نہر پر اس کا بستر دھوتا تھا اور اس کو دھو کے میں لے کے آتا تھا. کل جتنا عرصہ بیمار رہی میں نوکر بن کر اس کا خدمت گزار رہا. میری والدہ بیمار ہوئی، میرے چھوٹے بھائی نے حق ادا کر، اس نے کسی نرس کو میری ماں کے قریب نہیں، میں تو تھا حج پر، اس نے نرسوں کو قریب نہیں آنے دیا، انہوں نے کہا میں ماں میری ہے، میں انہوں کا خدمت کراؤں گا. حالانکہ وہ اتنا بڑا ڈاکٹر، دل کا پیشاب اٹھائے، پخانے اٹھائے، پاؤں دھوئے، نوکروں کی طرح اس کی خدمت کی. یہ بیویوں کو کہتا تو کر، اور ظالم تو کر، تیرے ذمے ہے. تو یہ معاشرت کے احکام ہیں، نہ لوگ سنتے ہیں، نہ سیکھتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں، نہ سمجھنے کی کوشش ہی کرتے ہیں. باہر بڑے ملنسار، اندر انتہائی بدتمیز. آپ نے فرمایا بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرے، اور آپ نے کہا سب سے پہلے جو ترازو میں تولا جائے گا عمل، وہ اس کا بیوی اور بچوں سے حسن سلوک تولا جائے گا. ایسی بیویوں کو سمجھایا. ایک عورت آئی، یا رسول اللہ میرے خاندان کا میرے اوپر کیا حق ہے؟ تو آپ نے فرمایا تیرے خاندان کے زخم ہوں سر سے پاؤں تک زخمی، زخموں میں پیس، اور تو زبان سے چاٹ چاٹ کے اس کے زخم صاف کرے تو بھی تو نے خاندان کا حق ادا نہیں کیا. ایک اونٹ نے آ کے آپ کو سجدہ کیا، تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ بے زبان آپ کو سجدہ کرتا ہے، ہم کیوں نہ آپ کو سجدہ کریں؟ تو آپ نے کہا نہیں، میری شریعت میں اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں، ہاں اگر میں سجدے کی اجازت دیتا تو میں بیوی سے کہتا خاندان کو سجدہ کروں. تو دونوں طرف سے احکام ٹوٹے پڑے ہیں، کیا روئیں کیا سنائیں، نہ کوئی سیکھتا ہے نہ کوئی سکھاتا ہے. تو یہ جو تبلیغ کا کام ہے یہ بڑی رحمت ہے، یہ ساری زندگی کو سیکھنے کا کام ہے، اور آہستہ آہستہ ساری دنیا میں اللہ نے اس کو پہنچایا پھیلایا، اور زندگی کے ہر طبقے والے تک یہ آواز پہنچی. یہ صرف کوئی جماعت نہیں ہے کہ تبلیغی جماعت کا والد صاحب تقریر کر رہا ہے، تبلیغ ایک ایمان کی محنت ہے، یہ قرآن کو زندگی میں لانے کی محنت ہے جس سے قرآن عملی زندگی میں نمایاں ہو کر اجاگر ہو جاتا ہے. اس لیے ہم کہتے بھائیو اللہ کی راہوں میں نکلو، ایمان سیکھو، اخلاق سیکھو. ابھی ہم تین دن لگا کہہ رہے اپنی بیوی کو مسورات کی جماعت لاسانی ٹو گئے باہر پیشاب کرنے، تو ایک وہاں کا ریٹائرڈ میجر بڑا ذمہ دار تھا، 10-12 سال کی بچی کو کھلی نہر میں تیرنا سکھا رہا تھا، کاسٹیوم اس نے پہنا. تو ہمارے ساتھیوں کو بہت صدمہ ہوا، وہ ناشتے کے بعد اس کے ڈیرے پر گئے ملنے. یہ زمانہ تھا جب تبلیغ کو کوئی جانتا نہیں تھا، تو اس نے جب دیکھا نا دو مولوی، تو اس نے کیوں اشارہ کیا اپنے منشی کو، تو منشی آئے اور 10 روپے نے کہا مول صاحب اے لو. ان کا ہم پیسے لینے نہیں آئے، بات کرنی ہے. بیچ میں ایک بات یاد آ گئی پھر بھول جاؤں گا. جب یہ ہماری ذمہ داروں کی جماعت چلی، ہر مہینے 15 دن لگاتے ہیں، کیونکہ ہمارا اپنا جاننے والا ذمہ دار تھا، اس کے ڈیرے پر گئے. تو وہ باہر نکلا تو ہمیں دیکھ کے ہنسنے لگا، کہنے لگا اندر نوکر آیا ہے، میں نے کہا میاں صاحب پہلے مولوی امدین سائیکلوں پہ وہ 100 روپیہ چندہ لے کے لگے جانے، اور مولوی موٹروں پہ آئے بیٹھے، انہیں 1000 تو گھٹ چندہ کوئی نہیں لینا. یہ میں آپ کو باتیں بتا رہا ہوں 80 کی دہائی. تو جب اس سے کہا جی ہم نے پیسے نہیں لینے، بات کرنی کا، اچھا ٹھیک ہے کیا بات کرنی، تھوڑی سی بات کی، وہ اس کے مسجد میں آ گیا. کل لمبی کہانی آپ کو کیا بتاؤں، اللہ نے اس کو ایسا بدلا کہ ہمارے ساتھی ریمنڈ میں تھے، پیچھے سے ایک آدمی نے اس کو پکڑا، پیچھے مڑ کے دیکھا داڑھی، کہ مجھے پہچان دے کہنے کا، میں وہی ذمہ دار ہوں جس کو تم نے اس کے گاؤں سے پکڑا تھا، چار مہینے لگا چکا ہوں, میرا بیٹا امریکہ میں پڑھتا تھا, میں نے اس کو واپس بلوا کے قرآن یاد کرنے کے لیے بٹھا دیا ہے. تو یہ بڑا عظیم شان کام ہے کہ خالی کوئی تبلیغ ہے, ہم کو اتنے پاگل بھی نہیں ہیں کہ بچے چھوڑ کے ہر مہینے چلے جائیں. اور اتنی دنیا دیوانی بھی نہیں ہو سکتی کہ لاکھوں انسان نقل و حرکت میں ہوں, اور ایک چپراسی سے لے کر اور بڑے سے بڑا انسان دنیا کے لحاظ سے وہ دھکے کا کر رہا ہو. تو بھائیو, یہ اللہ نے بڑا عظیم شان کام ہونے دیا ہے, یہ زندگیوں کو بدلنے والا ہے. تو اس کے لیے آپ لوگ اپنی تجارت کو کہیں ختم کرو, کہیں تو فل سٹاپ لگاؤ, قومیں قومیں ڈالتے جا رہے, کہیں سے بس کرو, کسی ایک جگہ پیچھے ہٹو, کچھ وقت اپنی آخرت دو. تو ایک نظم الاوقات بناؤ کہ مجھے مہینے میں 3 دن تبلیغ میں اللہ کی راہ میں جانا ہے, اپنے ایمان کے لیے, اپنی آخرت کے لیے, اپنے دین کے لیے. میں نے تو آپ سے زیادہ مانگا, صرف 3 دن کا, ہر مہینے 3 دن نکلو, 3-4 مہینے کے بعد اپنی عورتوں کو بھی 3 دن لگواؤ. اب واضح تبدیلی دیکھو, یہ بڑا زبردست انقلابی کام اللہ نے دیا ہے. ٹورانٹو میں سن 2000 میں نے بیان کیا, عورتوں میں 300 عورتوں میں ایک بے پرد عورت میں. اسی سفر میں انگلینڈ پہنچے تو سینفرڈ ہل ایک محلہ ہے, وہاں عورتوں میں بیان کیا, کچھ 600-700 عورتیں جمع ہوں, ایک عورت بے پرد نہ تھی. ہاں, اسی سفر سے واپس فیصل آباد پہنچا تو میرا بیان تھا ادھر مسلم ٹاؤن, تو میں پہنچا دیر سے, تو عورتوں کی آمد شروع ہو چکی تھی, تو 100 میں 80 بے پرد جا رہی تھی. اس محنت میں یہ طاقت ہے, جو جمع کرے گا اللہ اس کی زندگی میں انقلاب لائے گا. اس نے میرے بھائیو گھروں کو بدلا, زندگیوں کو بدلا. بدلنے والا تو اللہ ہے, یہ چیز ذریعہ بنی, سبب بنی. تو آپ بھائیوں کے خدمت میں بھی گزارش ہے کہ اپنی زندگی میں قرآن کو داخل کرو اور کچھ وقت اللہ کی راہوں میں نکل کے پھرو, تو اس سے انشاءاللہ العزیز زندگی میں ایک نظام بنے گا. نماز کو زندہ کرو, نماز کے بغیر کوئی انسانیت نہیں ہے. اذانوں پر اپنی فیکٹریاں, ملوں کے مزدوروں کو نماز پلاؤ, اپنی ملوں فیکٹریوں میں اچھے علماء رکھو جو تمہارے کارندوں کو نماز سکھائیں, قرآن سکھائیں. تم 300, 100, 150, 10 آدمی پر تم اللہ نے تمہیں اختیار دیا ہے, ان کو نمازی بنا دو تو تمہارا کتنا بڑا کاروبار ہوگا. کہاں تمہاری ایک نماز اور کہاں 300 آدمیوں کی نماز, کتنا تمہیں اجر ملے گا. اپنی ملوں کی مسجدوں میں جماعتوں کو منگواؤ. کتنی ملوں والے جنہوں نے پابندی لگائی ادھر جماعت داخل نہیں ہو سکتی, اللہ کیا کر کہا, یہ ہمارا ڈسپلن ہے. ڈسپلن ان کو آنے دو, اس اللہ کے فضل و کرم سے ایمان میں طاقت پیدا ہونے کا ذریعہ ہے یہ کام. اور تمہارے مزدور صحیح کام کریں گے, دینداری سے کام کریں, اچھا کام کریں, اپنی تنخواہ پر حلال کریں. خود بھی وقت نکالو, اور اللہ نے رزق دیا ہے, زکات ادا کرو, زکات سے بڑھ کے دو. آج کل فقر ہے, کیونکہ جس ملک میں سود ہو وہاں کبھی زنا نہیں آ سکتا. تو یہ جو مالدار ہیں ان کی محنت کرتا ہوں, زکات دیا کرو, زکات سے زیادہ دیا کرو, کیونکہ زکات دینے سے آدمی سخی نہیں بنتا اور بخیل بھی نہیں رہتا, بخیلوں سے نکل آتا ہے, سخیوں میں داخل نہیں ہوتا. تو زکات سے زیادہ دو گے پھر سخیوں میں آ جاؤ, اللہ کو پسند آؤ گے, اللہ کو خرچ کرنے والا اچھا لگتا. مرد ہو یا عورت, جوڑ جوڑ کے رکھنے والے سے اللہ پاک کو بغض ہے, مرد ہو یا عورت. تو خرچ کرنے والے بنو, سخی بنو.
تو یہ ساری سیکھنے کی چیزیں بھائیو, اللہ کے نام پہ خرچ کرنا سیکھو. کرو گے نا بھائی.
مورخہ 29 ستمبر سن 2004, حضرت مولانا طارق جمیل صاحب بمقام ڈی گراؤنڈ میں بیان فرما رہے تھے. موجودہ قرآن کا نور اور نزول تیار کردہ علمی کیسٹ گھر, کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں. علمی کیسٹ گھر، دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا، بالمقابل مدنی مسجد، فڈلبی ایریا، کراچی۔ فون نمبر 6370813۔